سارے اولیاء ہیں میرے غوث پیا جیلانی، وہ محبوب سبحانی شہباز لامہ جانی، وہ قندیل نورانی.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدری چینل کے ناظرین، پیش خدمت ہے سلسلہ ولیوں کے سلطان. سلسلہ ولیوں کے سلطان میں ہمارے شیخ محبوب سبحانی قندیل نورانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا مبارک ذکر خیر ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور نیت یہی ہوتی ہے چل لکھا لائیں ثنا خوانوں میں چہرہ تیرا، غوث پاک کے گن گانے والوں میں ہمارا بھی نام آ جائے، ہم بھی ان کے عقیدت مندوں میں شمار ہو جائیں، اور کچھ نہ کچھ آپ کی سیرت سے مدنی پھول بھی چننے کی کوشش کرتے ہیں، بیان کرنے کی سعادت پاتے ہیں. ہمارے ساتھ نعت خواں اسلامی بھائی بھی ہوتے ہیں، آج بھی پیارے پیارے نعت خواں ہمارے ساتھ ہوں گے. محمود بھائی ہمارے ساتھ ہیں، اور بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ نعت خواں اسلامی بھائی ہوں گے، آپ کو نعتیں بھی سنائیں گے، اور روزانہ منقبت غوث پاک بھی پڑھی جاتی ہے، روزانہ ایک فرمان غوث اعظم اور اس کے متعلق ملنے والے کچھ مدنی پھول بھی ہم بیان کرتے ہیں، روزانہ بغدادی کسوٹی بھی کرتے ہیں. آج ہمارا موضوع ہے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی عبادات و ریاضات، یا غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی عبادت و ریاضت. آپ نے کس طرح عبادتیں فرمائیں، ریاضتیں کیسی فرمائیں، آپ کے انداز نفس کشی کا عالم کیا تھا، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے کیسے انداز کے ساتھ رب تبارک و تعالی کی رضا جوئی میں اپنے شب و روز کو بسر فرمایا، یہاں تک کہ آپ قطب الوقت بن گئے، غوث العالم بن گئے، غوث اعظم بن گئے. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو یہ مرتبہ عطا فرمایا، اس کے لیے آپ نے کس طرح کی کوششیں فرمائی، شیطان نے آپ کو کس طرح سے ورغلانے کی کوششیں کی، اور آپ پر ایسے ایسے حملے کیے الامان والحفیظ، لیکن اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اس کے کرم سے اور اپنی ریاضتوں سے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ بچتے رہے. سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ ان حملوں سے باز رہتے، بچ جاتے، اور کس طرح سے وہ معاملات ہوا کرتے تھے وہ بھی انشاءاللہ ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے. علم، تعلیم و تعلم کا کیا سلسلہ تھا، یہ بھی انشاءاللہ آج ہم بیان کریں گے کہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے علم سے محبت کیسی تھی. سب کچھ انشاءاللہ ہوگا، لیکن اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ. میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت فرمائیں کہ اللہ کی رضا کے لیے انشاءاللہ اول تاخیر سلسلے میں شرکت کروں گا، علم سیکھوں گا، سیکھ کر عمل کروں گا، دوسروں تک پہنچاؤں گا، نیک لوگوں کا ذکر کروں گا، سنوں گا کہ جہاں نیکوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ عز و جل کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. آئیے محمود بھائی زنات سنیں گے انشاءاللہ.
صلو علی الحبیب. باغ جنت میں نرالی چمنا آئی ہے، باغ جنت میں نرالی چمنا آئی ہے، کیا مدینے پہ گھٹا چھائی ہے، ان کے گیسو نہیں رحمت پر گھٹا چھائی ہے، ان کے گیسو نہیں رحمت پر گھٹا چھائی ہے، ان کے ابرو نہیں تو قبل لگ جائی ہے، ان کے ابرو نہیں تو قبل لگ جائی ہے، ان کے ابرو نہیں تو قبل لگ جائی ہے. جب تیری یاد میں دنیا سے گیا
کیا بات ہے کیا بات ہے ماشاءاللہ. مولانا حسن رضا خان حسن رحمت اللہ تعالی علیہ کا مبارک کلام ہم سن رہے تھے.
کیا مدینے پہ فدا ہو کے بہار آئی ہے، باغ جنت میں نرالی چمن آ رہی ہے، یعنی جو جنت میں اتنی مہکی مہکی پیاری پیاری بھینی بھینی خوشبو نظر آ رہی ہے، جب غلام جنت میں جائیں گے تو جنت کی خوشبوؤں کو دیکھ کر گویا یوں کہیں گے فرط جذبات سے کہ باغ جنت میں نرالی چمن آ رہی ہے، کیا مدینے پہ فدا ہو کے بہار آئی ہے، یہ بہار مدینے پہ فدا ہو کے آئی ہے؟ پھر محمود بھائی نے خود ہی پڑھ دیا کہ ہاں مدینے پہ فدا ہو کے بہار آئی ہے، کہ یقیناً جو مدینے والے کا ہوگا، مدینہ والے سے محبت کرتا ہوگا، وہی جنت میں جائے گا۔ سلسلہ ولیوں کے سلطان آپ مدنی چینل پر دیکھ رہے ہیں، اسی طرح نعتوں منقبتوں کا سلسلہ بھی جاری رہے گا، اور آج ہمارا موضوع ہے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی عبادت و ریاضت۔ آپ کی عبادتیں کیسی تھی، ریاضتیں کیسی تھی، آپ نے کتنے ہی سال جنگلات میں گزار دیے، عبادتوں میں زہد و تقوی کے عالم میں گزار دیے، رات رات جاگ کر گزار دیے، عبادتیں کر کر کے اپنے شب و روز کو بسر فرمایا، بھوک کے ذریعے اپنے نفس کو اس قدر آپ نے گویا مارنے کی کوششیں کی، یہ معاملہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، آپ فرماتے ہیں کہ میں بھوک سے نڈھال ہو چکا تھا، بہت زیادہ بھوک، اپنے نفس کو مار رہے تھے نا، تو بھوک کی کیفیت میں میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان ہے جو بازار سے بھنا ہوا گوشت اور روٹی اس کے ہاتھ میں ہے اور کہیں بیٹھ کر کھا رہا ہے، تو اب جب وہ کھا رہا تھا تو کیفیت میری یہ تھی کہ کھانے کے لیے منہ وہ کھولتا تھا لیکن ساتھ میں میرا بھی منہ کھل جاتا تھا، نہیں ایسی کیفیت تھی، لیکن میں نے اپنے نفس سے کہا کہ اس نوجوان سے مانگوں گا نہیں، سوال نہیں کروں گا۔ اس نے جب مجھے دیکھا تو اس نے کہا کہ آپ بھی کھانے میں شامل ہو جائیے، میں نے کہا کہ نہیں جزاک اللہ، اس نے اور اصرار کیا، میں نے منع کر دیا، انکار کر دیا، اس نے بہت زیادہ اصرار کیا تو میں اس کے ساتھ شامل ہو گیا اور بہت تھوڑا سا میں نے کھا لیا۔ باتوں باتوں میں وہ نوجوان پوچھنے لگا کہ آپ کہاں کے ہیں، میں نے بتایا کہ میں جیلان کا ہوں، کہنے لگا میں بھی جیلان کا ہوں، تو وہ پوچھنے لگا کہ آپ حضرت عبداللہ سومعی کے نواسے عبد القادر کو جانتے ہیں، میں نے کہا وہ تو میں ہی ہوں، تو وہ تو ہاتھ پیر جوڑنے لگا، کہنے لگا حضور معاف کر دیجئے، یہ تو میں آپ ہی کے پیسوں سے کھانا کھا رہا ہوں۔ پھر بتایا کہ میں جب جیلان سے یہاں آ رہا تھا تو آپ کی والدہ نے مجھے 8 سونے کی اشرفیہ دی تھی آپ کے لیے، آپ کو ڈھونڈتا رہا کہیں ملے ہی نہیں، یہاں تک کہ میرا اپنا سارا خرچہ جو تھا وہ پورا ہو گیا، اب مجھے پیسے بھی آپ تک پہنچانے تھے، اب اضطراری حالت میں نے کچھ رقم سے آپ ہی کے پیسوں سے یہ کھانا خریدا ہے اور کھا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ ہی سے ملا دیا۔ گویا وہ کھا بھی غوث پاک کر رہا تھا اور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ ملاحظہ فرما رہے تھے، لیکن آپ نے پھر بھی مانگا نہیں، سوال بھی نہیں کیا، اور ایسی نفس کشی، ایسی اپنے نفس کے ساتھ جو آپ نے بس ایک جو ٹھان لی تھی، اللہ تبارک و تعالی نے پھر اس کی جو منزلیں تھی وہ بھی آپ کو دکھائیں، وہ مرتبے وہ مقامات آپ کو عطا فرمائے کہ آپ غوث الوقت ہوئے، غوث اعظم ہوئے، قطب عالم ہوئے اور سارے اولیاء کے سردار ہوئے، لیکن یہ مرتبہ یوں ہی نہیں ملا۔ یقیناً اللہ کی رحمت اپنی جگہ پر شامل حال ہے، لیکن غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا تقویٰ، آپ کا زہد، آپ کی قناعت، آپ کی نفس کشی، آپ کی ریاضت، آپ کے مجاہدات، آپ کی عبادتیں، آپ کی تعلیم و تعلم، یہ بھی ایک ساتھ میں اپنا کردار ادا فرماتی رہیں، اور ان میں سے کچھ مدنی پھولوں کو انشاءاللہ آج ہم شامل کریں گے۔ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ جب عبادتوں میں ریاضتوں میں مشغول تھے، اس وقت شیطان بھی آپ کے پیچھے پڑا رہتا تھا، اور جو جتنا بڑا مرتبہ رکھتا ہے، اسٹیٹس رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک عبادتوں ریاضتوں میں، شیطان اس کے اعتبار سے اس پر حملے کرتا ہے اور کوششیں کرتا ہے۔ تو شیطان نے آپ پر کس کس طرح کے وار اور حملے کیے، کچھ اس کے متعلق ہمارے ناظرین کو بیان فرمائے۔
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ عبادات اور ریاضات بہت زیادہ کیا کرتے تھے، اور اس کے اندر ہمارے لیے مشعل راہ بھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ شیطان چونکہ وہ کھلا دشمن ہے، تو وہ مختلف ہلو بہانوں سے وہ حملے کیا کرتا تھا۔ شیطان کے بارے میں آتا ہے کہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ پر مختلف قسم کے وہ حملے کیا کرتا تھا، جیسا کہ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نماز کی حالت میں تھے، آپ نماز ادا فرما رہے تھے، تو شیطان جو ہے وہ سانپ کی صورت اختیار کر کے جب آپ سجدہ کرنے لگتے ہیں تو سجدے کی جگہ پر شیطان جو ہے وہ سانپ جو ہے بڑا اژدہا منہ کھول کر نیچے بیٹھ جاتا ہے۔ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ جب سجدہ کرنے لگتے ہیں تو اپنے ہاتھ سے اس کو ہٹا کر جو ہے سجدہ کرنے لگ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ اژدہا وہ سانپ جو ہے دوبارہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی طرف آتا ہے، جب آپ بیٹھتے ہیں تو آپ کی ران پر وہ بیٹھ جاتا ہے. یہاں تک کہ پھر جب آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کے جو ہے وہ لباس میں داخل ہو جاتا ہے, آپ کی گردن سے لپٹ جاتا ہے.
اچھا.
لیکن غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ مکمل عبادت کرتے ہیں, مکمل نماز پڑھتے ہیں اور اطمینان کے ساتھ بغیر اضطراب کے نماز پڑھتے ہیں. جب غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو وہ شیطان جو سانپ کی صورت اختیار کر کے آیا تھا آپ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور کچھ گفتگو کر کے وہ واپس چلا جاتا ہے. آپ کے جو اصحاب دیکھنے والے ہوتے ہیں بعد میں پوچھتے ہیں کہ حضور یہ کیا ماجرا تھا کہ وہ سانپ تھا اور آپ کو اس نے بڑا تنگ کیا اور اس کے بعد آپ کے سامنے کھڑا ہوا, کچھ بات کی چلا گیا, یہ کیا ماجرا ہے؟ تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ سانپ دراصل شیطان تھا, یہ ابلیس تھا اور اس نے جو ہے مجھے بہکانے کی بہت کچھ کوشش کی اور بعد میں کھڑے ہو کر اس نے مجھ سے یہ کہا ہے کہ میں نے جس طرح آپ کو بہکانے کی کوشش کی ہے اس طریقے سے میں نے بہت سارے اولیاء کرام کو جو ہے بہکا دیا, لیکن جس طرح آپ ثابت قدم رہے اس طرح کی ثابت قدمی میں نے کسی کے اندر نہ دیکھی.
سبحان اللہ, کیا بات.
یہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذوق عبادت ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب عبادت کرتے تو فنا فی اللہ کے مقام پر فائز ہو کر آپ عبادت کیا کرتے تھے. اسی طرح ایک اور مقام پر غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ قضا اور قدر کے موضوع پر کلام کر رہے تھے, گفتگو فرما رہے تھے. ایک سانپ جو ہے اوپر سے گرتا ہے اور آپ کی گود میں آ کر گر جاتا ہے. آپ کے ارد گرد جو احباب کا حلقہ ہوتا ہے تو اور دیگر جو آپ کے مریدین محبین بیٹھے ہوتے ہیں ان کے اندر بھگدڑ مچ جاتی ہے اور وہ منتشر ہو جاتے ہیں سارے. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ جو ہے جس طرح گفتگو فرما رہے تھے ویسے ہی گفتگو فرماتے جاتے ہیں اور کوئی فرق جو ہے آپ کی گفتگو میں نہیں آتا. یہاں تک کہ وہ جو سانپ تھا وہ آپ کے لباس میں داخل ہوا اور آپ کی گردن سے لپٹ گیا, آپ کے بازو سے لپٹ گیا اور طرح طرح کے ہیلے بہانوں سے اس نے آپ کو بہکانے کی, آپ کی توجہ بٹانے کی کوشش کی. لیکن غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ عبادت کے اور اللہ کی طرف لو لگانے کے اس منصب پر فائز تھے کہ جب آپ کی لو خدا کی طرف لگی ہوئی تھی تو کسی اور طرف آپ نے التفات نہیں فرمایا اور آپ نے جو ہے اپنا مکمل اسی بات کو جو ہے جاری رکھا اور پوری گفتگو مکمل فرمائی, ذرہ برابر آپ کے انداز میں بھی فرق نہیں آیا.
بہت خوب.
تو یہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انداز عبادت ہے کہ شیطان کسی بھی طریقے سے اگر آپ کو جو ہے بہکانے کی کوشش کیا کرتا تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے اس کے اس وار کو ناکام بنا دیا کرتے تھے. ایک مرتبہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مقام پر موجود تھے, صحرا تھا, جنگل تھا, تو آپ نے دیکھا کہ ایک جو ہے بادل کا ٹکڑا آپ پر سایہ فگن ہوتا ہے اور اس میں سے آواز آتی ہے کہ اے عبد القادر میں تمہارا رب ہوں اور آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمام حرام کردہ چیزوں کو حلال کر دیا.
اچھا.
غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی نے جب اس آواز کو سنتے ہیں تو آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں, آپ تعوذ پڑھتے ہیں اور جب آپ تعوذ پڑھتے ہیں اعوذ باللہ پڑھتے ہیں تو وہ جو اپنا نورانی اپنا آسمان کا بادل کا ٹکڑا تھا وہ جو ہے دھوئے کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے, وہ ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد شیطان ایک وار کے اندر ناکام ہوا, اب شیطان دوسرے طریقے سے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی پر حملہ آور ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یا عبد القادر نجوتا من علمی کا, کہا کہ یا غوث اعظم آپ اپنے علم کی وجہ سے آج مجھ سے چھٹکارا پا گئے, یعنی آپ کو اللہ نے علم دیا ہے تو اپنے علم کے بل بوتے پر آپ نے چھٹکارا پا لیا, ورنہ یہ وہ طریقہ ہے کہ اس طریقے سے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فوراً جواب دیا کہ مجھے میرے علم نے نہیں, مجھے میرے رب کے فضل و کرم نے بچا رکھا.
دوسرے وار سے بھی بچ گیا.
تو یہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ شیطان کے وار کو نہ صرف ناکام بناتے ہیں بلکہ آپ اس کو جواب بھی دیا کرتے ہیں. ایک مرتبہ یہ بھی ملتا ہے بحجت الاسرار میں لکھا ہے کہ شیطان جو ہے وہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں آیا اور کچھ گفتگو کی جو کہ مناسب نہ تھی, تو غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے شیطان کو تماچا رسید کر دیا.
اچھا.
زور سے تماچا رشید کر دیا اور اس کے بعد پھر شیطان جو ہے وہ اس حالت میں آپ کے پاس نہیں آیا.
کیا بات ہے, شیطان کے لیے تو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ہم مسلمانوں کو, تمام انسانیت کو اس سے آگاہ فرمایا کہ جو شیطان ہے وہ تمہارا کھلا دشمن ہے, اور شیطان ہر وقت ہماری ٹو میں پڑا رہتا ہے, اور شیطان کے جو وسوسے ہیں, ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو شیطانی وسوسے اور اس طرح کے عجیب عجیب خیالات کا شکار ہے. غوث پاک رحمت اللہ تعالی کی تو الگ ہی بات ہے, عام انسان شیطان سے کس طرح محفوظ رہے.
شیطان جب ہمارا کھلا دشمن ہے اور اس نے وہ مہلت لی ہوئی ہے, یعنی مہلت لی ہوئی ہے کہ میں جو ہے نا وہ ضرور ان کو بہکاؤں گا انسانیت کو, تو اب وہ جو طریقے اختیار کرتا ہے, تو ہر ایک شخص کا جو مرتبہ ہوتا ہے, جو اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتا ہے, تو اس کے مطابق وہ اس طرح کے وار جو ہے وہ اختیار کرتا ہے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کے جو معاملات ہوئے, اب عام انسانوں کے ساتھ جو دل میں خواطر پیدا ہوتے ہیں, جو دل میں جو طرح طرح کے وہم اور وسوسے ڈالتا ہے, تو وہ انسان کو اچھائی کی طرف نہیں لے جاتے, بلکہ ان وسوسوں کی بنا پر بعض اوقات انسان برائیوں کی طرف چلا جاتا ہے. وہ وسوسوں کا پتہ نہ ہونے کی وجہ سے اور ان شیطان کی طرف سے ڈالے گئے وہم کی بنیاد پر انسان بہت سارے گناہ کر جاتا ہے, اور بعض اوقات اللہ عزوجل کی ذات کے بارے میں, بعض اوقات اس کی جو رحمت ہوتی ہے اس کے بارے میں, بعض اوقات جو ہماری شریعت ہے اس کے بارے میں, یعنی طرح طرح کے دل میں وہم اور وسوسے جو ہے نا وہ ڈالے جاتے ہیں. بعض لوگ پھر ایسے جری ہوتے ہیں کہ ان وسوسوں کا اور ان باتوں کا زبان سے اظہار کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی اس گمراہی کا سبب بنتے ہیں. حالانکہ شیطان جو ہے وہ جب وسوسہ ڈالے تو ہونا یہ چاہیے کہ ہم کسی عالم دین کے پاس جائیں, مفتی صاحب کے پاس جائیں, اپنا کوئی وسوسہ ہے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کریں, یا ہم جو اس کے اوپر کتابیں ہیں وہ پڑھیں شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے, تو وہ پڑھیں. اس طرح کا ہم نہیں کرتے, بلکہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس وسوسے کی اور وہ جو شیطانی وہم ہوتا ہے اس کی پیروی کرنے لگ جاتے ہیں. حالانکہ حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو ہم نے ابھی باتیں سنی اور آپ کے واقعات سنے, اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شیطان جس طرح بھی وار کرے تو اس سے بچنا ہے, اس سے اپنے آپ کو
چکنا رہنا ہے,
چکنا رہنا ہے, محفوظ ہے.
یہ خیال رحمانی ہے شیطانی ہے, اور اگر جب خود فیصلہ نہ کر سکے تو بڑوں کے پاس جائے اور بڑوں سے سیکھتا رہے, علم کی روشنی لیتا رہے. اسی طرح ایک یہ وسوسہ بھی راشد بھائی پیدا ہوتا ہے اور بعض لوگوں کو دیکھا بھی جاتا ہے, جیسے شیطان نے غوث پاک سے کہا کہ میں نے اس طرح کے واروں سے کئیوں کو بہکا دیا ہے. اب بعض لوگ ایسا کہتے بھی نظر آتے ہیں کہ جو شریعت ہے وہ طریقت تک پہنچنے کا ایک سہارا تھا, واسطہ تھا, ہم پہنچ گئے اللہ تک, ہم نے وصل کر لیا, اب ہمیں کیا ضرورت ہے نماز کی, اب ہمیں عبادت کی کیا ضرورت ہے. تو کیا یہ ان کا کہنا درست ہے, کیا اب عبادت وہ چھوڑ سکتے ہیں جو گویا اپنے زوم میں اللہ تک پہنچ گئے ہیں؟
اصل میں شیطان یہ وساوس تبھی دلاتا ہے کہ جب شریعت اور طریقت کا جو معنی ہے وہ کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوتا, تو شیطان پھر بہکاتا ہے اور یہ ذہن میں ڈالتا ہے کہ شریعت اور طریقت کوئی الگ شے ہے, حالانکہ یہ الگ نہیں ہے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان نے فتاور زویہ میں ایک مقام پر شریعت اور طریقت کے عام معنی بیان کیے جو ہر ایک کی سمجھ میں آ جائیں گے. ویسے تو اس کی پوری تعریف کی جاتی ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال کا نام شریعت ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے افعال کا نام یہ طریقت ہے. یہ کوئی الگ شے نہیں ہے, جو شرعی احکام ہیں ان پر عمل کرنا یہی طریقت کہلاتا ہے. اور ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص طریقت کا دعویٰ کرے اور شریعت کی نافرمانی کرے اور وہ ولایت کے منصب پر پہنچ جائے. اچھا, بلکہ وہ پہنچتا ہے شیطان کے قدموں میں. اور ہمارے جو دادا مرشد ہیں قطب مدینہ ضیاء الدین مدری رحمتہ اللہ تعالی علیہ, ان کا بڑا پیارا فرمان ہے. آپ فرماتے ہیں جو شریعت کا پابند نہیں ہے وہ طریقت کا اہل نہیں ہے, جو شریعت کا پابند نہیں ہے وہ طریقت کا اہل نہیں ہے. اسی طرح بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ ولایت کا دعویٰ کر دیا جاتا ہے اور پھر شریعت کی کھلے عام مخالفت کی جاتی ہے, نمازوں تک کو قضا کیا جاتا ہے اور غیر شرعی معاملات کیے جاتے ہیں, اور دعویٰ یہ کیا جاتا ہے کہ ہم تو پہنچ گئے, ہمیں شریعت کی حاجت نہیں, ہم نے طریقت کی ساری منزلیں طے کر لی ہیں, اور وجد کا اور مجذوبیت کے ڈھکوسلے جو ہیں وہ اپنائے جاتے ہیں. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے ملفوظات شریف میں ایک موقع پر فرمایا کہ ایک بزرگ ابو الحسن احمد نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ, جو سید الطائفہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہل اثر ہم زمانہ تھے, تو سیدی ابو الحسن احمد نوری کو وجد آیا اور تین دن تک آپ وجد کی کیفیت میں رہے. تو لوگوں نے جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اس کا تذکرہ کیا کہ ابو الحسن احمد نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر وجد کی کیفیت اور تین دن سے یہ مسلسل حال ہے. تو اب یہ وجد سچا تھا یا جھوٹا تھا, اب اس کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان سے سوال کیا کہ ان کی نمازوں کا حال بتاؤ کہ نمازوں کے وقت ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے. تو لوگوں نے کہا کہ جب نماز کا وقت آتا ہے تو وہ اپنی نارمل حالت میں آ جاتے ہیں, نماز کی ادائیگی کرتے ہیں, اس کے بعد پھر ان پر وہ جذب کی کیفیت آتی ہے اور وہ وجد میں آ جاتے ہیں. تو آپ نے فرمایا الحمدللہ یہ وجد سچا ہے. تو جو طریقت کی راہ طے کرے گا وہ شریعت پر عمل کرنے سے ہی ہوگا. اعلی حضرت نے بڑا پیارا نقطہ ایک مقام پر فرمایا کہ طریقت میں جو انکشافات ہوتے ہیں, جب طریقت کی بندہ منزلیں طے کرتا ہے اور اس پر کچھ اسرار و رموزات منکشف ہوتے ہیں, ظاہر ہوتے ہیں, تو طریقت میں جو شے منکشف ہوتی ہے وہ شریعت کی اتباع کا صدقہ اور صلہ ہوتا ہے.
سبحان اللہ, آپ نے بڑی گہری باتیں ماشاءاللہ بیان فرما دی ہیں.
جو اس بارے میں رسالہ لکھا, باقاعدہ سوال ہوا اور لوگ جو ہیں اس بارے میں مسلسل ہی گفتگو کرتے آتے ہیں. یعنی ہم یہ جو سلسلہ لے کر چل رہے ہیں حضور سید غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ ان کی یہ جو سیرت پر اور آپ کے جو احوال ہیں ان پر, اس میں ہمارے لیے یعنی جو کریٹیکلی سوچتا ہے یا تنقید کرتا ہے اور وہ مطلب یہ بھی سوچنے کی کوشش کرے گا کہ یہ ان کی ذات پر اتنے زیادہ سلسلے یا کیا, تو اس میں ہمیں دیکھیں یہ سبق کیا مل رہا ہے کہ ہم جو چیزیں آپ کی ذات سے لے رہے ہیں یا ان کے جو اسباق ہیں وہ پڑھ رہے ہیں, تو اس سے ہمیں درس کیا حاصل ہو رہا ہے کہ جو شریعت ہے یا جو اللہ عزوجل کے احکام ہیں ان کو چھوڑ دینے کا نام یہ تصوف نہیں ہے.
صحیح.
ان کو چھوڑ دینے کا نام طریقت نہیں ہے, ان کو چھوڑ دینے کا نام پیر مریدی نہیں ہے, بلکہ جو اللہ عزوجل کے احکام ہیں ان پر عمل کرنا اور صحیح طریقے سے ان کی روح کے مطابق اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنا یہ طریقت ہے. اب جو لوگ جو ہیں وہ اس سے درس حاصل کریں کہ جو ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں یا ایسی جگہوں پر جاتے ہیں کہ جہاں پر شریعت کا اور اسلام کے جو بنیادی اصول ہیں ان کا پاس و لحاظ نہیں رکھا جاتا, اور وہاں جا کر وہ پھر جس طرح کے معاملات میں پڑتے ہیں, تو ان کو اس سے درس حاصل کرنے کی ضرورت ہے کہ جب پیرانے پیر حضور سیدی غوث آدم رضی اللہ تعالی عنہ وہ جب یہ معاملہ کر رہے ہیں شیطان کے ساتھ, اور اس وسوسے کا یوں اور اس جو ہے نا شیطانی وار کا یوں جواب دے رہے ہیں کہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, تو ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم ایسے لوگوں کے پاس جائیں کہ جو نہ خود نماز پڑھیں نہ کسی کو تلقین کریں.
کہتے ہیں بغداد میں نماز پڑھ رہے ہیں, کبھی مکے میں پڑھ رہے ہیں, اور بغل کی مسجد میں نہیں پڑھ رہے ہیں. تو جو اللہ والے ہیں نا وہ نمازیں نہیں چھوڑتے, وہ نیکیوں سے دور نہیں ہوتے, بلکہ تقویٰ جو ہے نا وہ پہلی سیڑھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کی, ولایت حاصل کرنے کی. غوث پاک رحمت اللہ تعالی کی عبادت اور ریاضت کے حوالے سے بھی آج ہم مدنی پھول لے رہے ہیں اور مزید آپ کی عبادتوں کو انشاءاللہ بیان کرنا ہے, لیکن کچھ کالز پہلے لیتے ہیں, ہمارے ناظرین کی بھی کچھ بات سنتے ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد عامر اتاری باب المدینہ کراچی سعید آباد سے. میرا سوال یہ ہے کہ حضور غوث اعظم علیہ رحمہ کی والدہ کا نام پورا کیا تھا, اور نعت خواں اسلامی بھائی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ وہ جمیل قادری صاحب کی منقبت سنا دیں. جان و دل سے تم پر میری جان قربا غوث پاک, ہے سلامت تم سے میرا دین و ایمان غوث پاک.
انشاءاللہ محمود بھائی ذوق نعت ہے, آپ سے سوال بھی ہے. نہیں یہ آپ سے ذوق نعت کر رہے ہیں, بھئی یہ والا کلام سنا دیں. ہو سکتا ہے, مجھے تو یوں لگ رہا ہے آپ نے سنا بھی پہلی بار یہ کلام سنا ہے پہلے. چلیں اب آپ سے یہ امتحان بھی ہے, جلدی جلدی مائک پر. یہ جمیل الرحمان صاحب کا ہے, چلیں نکال لیں آپ, تو ہم انشاءاللہ آپ سے یہ سنیں گے جلدی جلد. اگلی کال دیجیے.
محمد شہزاد عطاری ضیاء کوٹ, ماشاء اللہ ولیوں کے سلطان کے عنوان سے بہت پیارا, بہت خوبصورت, بہت دل نشین پروگرام. میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ماشاء اللہ مدنی چینل بہت خوبصورت انداز میں اولیاء کی جو سیرت پیش کرتا ہے, اللہ تعالیٰ عزوجل اس کی برکتیں عطا فرمائے. میں مدنی چینل کی اس پروگرام کے توسل سے عرض کرنا چاہوں گا, کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم, مٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم.
عرض کی ہے اور کس توسط سے عرض کی ہے. ماشاءاللہ دونوں قابل دید ہے. اگلی کال دیجیے.
میرا نام محمد حریرہ تاری ہے, میں عرب شریف سے بات کر رہا ہوں. اتفاق انکل آپ مجھے یہ کلام سنا دیجیے. میرا ولیوں کے امام دے دو پنجے تن کے نام.
ماشاءاللہ اگلی کال.
محمد زمین صدیق عطاری نودرا سے بات کر رہا ہوں. اشفاق بھائی آپ بہت پیارے فیصلے لاتے ہیں, سلسلے کے آخر میں دعا اور صلاۃ و سلام بھی شامل کر لیا جائے تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا. جزاک اللہ خیر.
بہت شکریہ آپ کے مدنی مشورے کا, انشاءاللہ غور کر لیتے ہیں. فرمائشیں بھی آئی ہیں غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی. عبادت و ریاضت آج ہمارا موضوع ہے, انشاءاللہ اس پر بھی مدنی پھول لیں گے. ہمارے ساتھ بہت ہی پیارے ناف خان حسنین بھائی بھی موجود ہیں. ایک دو شعر میرا ولیوں کے امام.
میرا ولیوں کے امام دے دو پنج تن کے نام, ہم نے چھوڑی ہے پھیلا بڑی دیر سے. تم جو بنا بات بنے گی میرا میرا, تم جو بنا بات بنے گی دونوں جہاں میں لاج لگے گی لاج لگے گی. لجپال کرم اب کر دو لجپال کرم اب کر دو لجپال کرم اب کر دو بھگتوں کی جھولیاں بھر دو سب کا پنج چنی خیر سے.
مشکل جب سر پر آئی تیری رحمت آڑے آئی تیری رحمت آڑے آئی تیری رحمت آڑے آئی
لجپال کرم اب کر دو لجپال کرم اب کر دو لجپال کرم اب کر دو بھگتوں کی جھولیاں بھر دو بھر کر تا تا سب کا پنج تن خیر.
کیا بات ہے ماشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین, غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادتیں. آپ جب اپنے گھر سے چلے, آپ کی والدہ نے آپ کو رخصت فرمایا, جو ایک منظر ہوگا وہ ہم تصور کر سکتے ہیں. 18 برس کا ایک لڑکا ہے, اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ میں جانا چاہتا ہوں پڑھنے کے لیے, علم سیکھنے کے لیے. لیکن علم سیکھنا بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے. غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی والدہ نے آپ کو اس کام کی اجازت عطا فرمائی اور آپ کے ذوق و شوق کو دیکھ کر یہ بھی فرمایا تھا, اس کا خلاصہ ہے کہ اب ہماری ملاقات قیامت کے دن ہوگی. آپ کی والدہ بھی ولیہ تھیں, یوں کہہ سکتے ہیں کہ انہیں بھی یہ علم تھا کہ میں اب ان سے ملاقات نہیں کر سکوں گی. لہذا غوث پاک رضی اللہ عنہ کو ہمیشہ کے لیے گویا آپ نے وقف کر دیا اور آپ وقف مدینہ ہو گئے دین کے کاموں کے لیے, علم سیکھنے کے لیے. یہ جذبہ جو کہ آج ہمیں نظر نہیں آتا والدین کے اندر, کس قدر ضروری ہے کہ اپنی اولاد کو علم تعلیم و تعلم کے لیے, دین متین سمجھنے سیکھنے کے لیے راہ خدا عزوجل کے سفر کروائیں. وہ بھی کیسی عظیم ماں تھی کہ جس نے اپنے لاڈلے بیٹے کو, وہ ایک بیوہ عورت تھی, بیوہ تھی, اور انہوں نے اپنے لاڈلے بیٹے کو ہمیشہ کے لیے دین متین کی خدمت کے لیے, علم سیکھنے کے لیے بھیج دیا اور لفظ بھی کتنے پیارے ہیں. ایک ماں اپنے منہ سے ایسی بات کرے کم ہی دیکھا جاتا ہے, لیکن باپ کے منہ سے شاید ایسا کوئی ہو جملہ نکل آئے کبھی, لیکن ماں ایسی بات کرے یقیناً بہت عظیم ماں ہوگی وہ کہ جس نے ایسی بات کی. وہ تھی حضرت بی بی فاطمہ ام الخیر رضی اللہ عنہا, ہمارے غوث پاک کی والدہ. ہم سے سوال بھی ہوا تھا کہ غوث پاک کی والدہ کا نام بتائیں, وہ نام ہے بی بی فاطمہ. حضرت فاطمہ ام الخیر آپ کی کنیت تھی, حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی والدہ تھی. کتنی زبردست بات کی کہ اب ہماری ملاقات قیامت کے دن ہوگی. یہ بات اگر ہمارے آج کل کے والدین میں کچھ اس کا ایک ذرہ بھی آ جائے, اپنے بچوں کو مدنی قافلوں میں جانے کے لیے, 12 روزہ کورس کروانے کے لیے, اس طرح کے معاملات کے لیے ہم بھیجتے رہیں, اس کے لیے ذہن بنائیں کہ ہماری اولاد ہے تو صحیح, لیکن دین متین کی خدمت بھی ضروری ہے. اس کے لیے اگر یہ جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی امان میں تو یہ بہت ضروری ہے. اس طرح کی جو مثالیں ہیں وہ ہمارے تاریخ میں کچھ اور بھی ملتی ہیں. غوث پاک,
یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے قیامت کے دن ملنے کی بات کہی, تو اس سے پہلے بھی انہوں نے ایک بات کہی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے تجھ سے جدائی اختیار کرتی ہوں, یعنی جب میں تجھ سے جدا ہو رہی ہوں تو اللہ تعالیٰ کے لیے. اور اس کے بعد فرمایا کہ اب ہماری ملاقات جو ہے وہ امید ہے قیامت کے دن ہی ہوگی. تو یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی محبوب چیز جو ہے, اپنا جوان بیٹا جو ہے, اس کو اپنے آپ سے جدا کیا.
آج کل اس کی کتنی ضرورت ہے.
یہ بات تو ہے نا کہ دیکھیے جو اللہ کے لیے ملتے ہیں اور اللہ کے لیے ہی جدا ہوتے ہیں ان کا کتنا بڑا مقام ہے. کہ جو دو شخص ملیں, ابھی ماں اور بیٹے کی بات نہیں ہے, کوئی بھی دو افراد اگر اللہ کی محبت کے لیے ملے اور ان کا جدا ہونا بھی اللہ کی محبت کے لیے ہو تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دیتا ہے.
کیا بات.
تو یہاں بیٹے کو جدا کیا, اور یہ دیکھا جاتا ہے آج کل کے دور میں تو یہاں تو بالکل اپنے بچوں کو بھیجنے کا, دور بھیجنے کا تصور نہیں ہے.
نہیں, تصور اگر ہے بلال بھائی,
تصور ایک عام طور پر, ہاں, لیکن دنیا کمانے کے لیے
تصور ہے,
دنیا کے لیے, آخرت کے لیے. یہ اگلی بات میں یہی عرض کر رہا تھا کہ اگر فکر آخرت پیش نظر ہو, اگر آخرت میں ملنے والے ہیرے اور جواہرات جو کہ آج کی دنیا کے مال سے بہت بڑا درجہ رکھتے ہیں اور جنت کی نعمتیں, اگر وہ پیش نظر ہوں تو آدمی اس کے لیے کوشش کر سکتا ہے. تو ہر دم اگر آخرت فکر آخرت جو ہے وہ پیش نظر ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ فکر حاصل کرنا آسان ہو جاتی ہے کہ اس کا بدل کیا ہے. اگر میں اپنے بچے کو راہ خدا میں بھیجتا ہوں تو بدل کیا ہے. اگر فقط حافظ قرآن بنا دیتا ہے اور وہ اس کے صحیح طرح یاد بھی رکھے, اس پر عمل بھی کرے, تو اس کے والدین کے لیے کیسی بشارتیں ہیں. عالم بنا دیتا ہے تو کیسی بشارتیں ہیں. سونے کا تاج پہنایا جا رہا ہے تو کہیں انہیں ممبروں پر بٹھایا جا رہا ہے, تو کہیں انہیں جنت کے درجات دیے جا رہے ہیں. یہ سب اولاد کی بدولت ماں باپ کو فائدے حاصل ہوتے ہیں. تو اگر یہ چیزیں پیش نظر ہو تو فیصلہ کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے.
دنیا کے لیے تو کئی کئی سالوں کے لیے بھی بھیج دیتے ہیں کہ 2 سال 3 سال 5 سال کا ویزا مل جائے, بیٹا پڑھ جا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. پیسے نہیں چاہیے, کتنے چاہیے ہمیں بتا, ہم بھیجتے ہیں. اور آخرت کے لیے شاید 3 دن بھی بھیجنے کو تیار نہیں ہوتے. ایک ایسی تعداد ہوتی ہے لڑکوں کی, نوجوانوں کی, بڑی عمر کے بھی حضرات ہو جاتے ہیں, ماں باپ بوڑھے ہو رہے ہوتے ہیں, وہ بعض اوقات صرف رکاوٹ ان کے ماں باپ ہی ہوتے ہیں. وہ بتاتے ہیں کہ یار ہم جانا چاہتے ہیں, ہم کورس کرنا چاہتے ہیں, علم سیکھنا چاہتے ہیں, لیکن ماں باپ اجازت نہیں دیتے.
انویسٹمنٹ دو طرح کی ہوتی ہے نا, ہر کاروباری سمجھتا ہے. ایک شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ ہوتی ہے, ایک لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ہوتی ہے.
صحیح.
شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ کا فائدہ بھی چھوٹا ہوتا ہے. تو یہاں یہ انویسٹ ہوتا ہے کہ 2-3 سال پڑھ کر آئے گا تو اس کا ریٹرن یہ ملے گا کہ یہاں آ کر اچھی جاب مل جائے گی, اچھا بزنس سیٹ کر لے گا. تو عمومی طور پر آدمی لالچی ہے کہ مجھے فوری ریزلٹ چاہیے. لانگ ٹرم انویسٹمنٹ یہ ہے کہ آج بچے کو دین کی راہ میں بھیجا ہے, آج اسے جامعہ میں داخل کیا ہے, آج اسے قافلے میں بھیجا ہے, آج اسے تربیتی کورس میں بھیجا ہے, اس کا جو پروفٹ اور ریزلٹ ہے وہ آخرت میں سامنے آنا ہے, قیامت کے دن سامنے آنا ہے. جب ہی تو کہا گیا نا وبل آخرت ہم یوقنون, آخرت پر جو یقین رکھنے کا معنی ہے وہ کیا ہے.
صحیح.
وہ یہی تو ہے کہ ایک روز جزا ہے, جس دن فیصلہ ہونا ہے, جس دن بدلے ملنے ہیں, وہ پیش نظر ہوں تو بندہ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے.
حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ کا جو جملہ ہے وہ پیش نظر رہنا چاہیے کہ ہماری عملی زندگی میں اس کا اثر کیا ہے یا ہم اس سے فائدہ کیا حاصل کر سکتے ہیں.
ماں باپ کے لیے بڑا زبردست مدنی پھول ہے. کچھ مزید غوث پاک کی عبادتیں اگر بیان فرمائیں.
غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عبادت کے حوالے سے آتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 40 سال تک عشاء کی وضو سے نماز فجر ادا فرمائی.
سبحان اللہ.
آپ کا یہ معمول تھا کہ 15 سال تک غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ روزانہ رات کو ایک قرآن پاک ختم فرمایا کرتے تھے، اور 15 سال تک آپ کا یہ معمول جاری رہا لگاتار.
کیا بات،
استقامت ہے.
40 سال تک یہ جو عشاء کے وضو سے فجر ہے، اس سے کیا مراد ہے؟
اس سے مراد
عشاء اور فجر ایک ساتھ بندہ آخر وقت میں پڑھے اور فجر اول وقت میں پڑھے، یہ
مراد
ہے؟ کچھ اور مراد ہے؟
مراد یہ ہے کہ عمومی طور پر جس وقت میں عشاء کی جماعت کروائی جاتی ہے، عشاء کا وقت ہوتا ہے، تو عشاء کے لیے جو وضو کیا پھر ساری رات وہ وضو قائم رہا اور ساری رات عبادت میں مصروف رہے، اور اسی وضو کے ساتھ فجر کی نماز بھی ادا کر لی. یہ اس سے مراد ہے. پھر غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک معمول اور بھی ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ روزانہ 1000 نفل پڑھا کرتے تھے.
اللہ اللہ.
اچھا،
روزانہ 1000 نوافل آپ ادا فرمایا کرتے تھے. یہ ہیں ہمارے غوث پاک، اور یہ ہیں ہمارے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت، یہ ہے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات کہ جس سے آج ہم دور ہوتے جا رہے ہیں.
اس سے تو
اور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ،
ہاں غوث پاک کے نام لینے والے سے 2 رکعت نہیں پڑی جاتی، اشراق چاش بھاری پڑ جاتی ہے. کبھی ظہر کی نماز کے بعد آخری 2 نفل کتنے سال پہلے پڑھے ہیں تو یاد آئے گا کہ یار میں 10 رکعت ہی پڑھتا ہوں، اثر سے پہلے 4 سنتیں کتنے سال ہوئے نہیں پڑھی، مغرب 7 رکعت ہے میں 5 ہی پڑھتا ہوں، عشاء 17 ہے میں تو 9 ہی پڑھتا ہوں. ہم غوث پاک کا دیوانہ بھی تو غور کرتا رہے.
کیا تھا؟ ایک تو یہ نوافل کے روزانہ آپ 1000 نوافل ادا فرمایا کرتے تھے. پھر ایک اور معمول غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ تھا کہ آپ ہمیشہ باوضو رہا کرتے تھے، اور جب بھی آپ کا وضو جو ہے وہ ٹوٹ جاتا تھا آپ فوراً وضو کر کے اس کے بعد 2 رکعت نفل ادا کیا کرتے تھے، گویا کہ تحیات الوضو جو ہے آپ ادا فرمایا کرتے تھے. تو یہ تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات ہیں. اگر ہم غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سچی محبت رکھتے ہیں اور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ان کی اس طرح کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے. پھر دیکھیں کہ دین و دنیا کی کیسی برکتیں حاصل ہوں.
دیکھیں اشفاق بھائی، اس میں جو یہ ہے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ مبارک فرزند ہی ہم کہیں گے،
جی لاڈلے بیٹے،
لاڈلے بیٹے کہیں گے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو یہ معمول 40 سال والا کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنے والی بات،
40 سال
اس میں قرآن پاک میں سورہ فرقان میں جو آیات ہیں جس میں عباد الرحمن کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں، عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما. یہ تو عباد الرحمن کی علامتیں ہیں کہ وہ جہاں عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما، کہ وہ اپنے رب کے حضور سجدے میں اور حالت قیام میں اپنی رات گزار دیتے ہیں، اپنی رات بتاتے ہیں. تو آج کچھ لوگ ایسے بھی ملیں گے کہ ولایت کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن نمازوں سے دور ہیں. سوچنے کی بات یہ کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الاولیاء ہیں، تاج العارفین ہیں. آپ کا یہ معمول تھا کہ یہ جو آیت کریمہ ہے والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما، اس کے مصداق غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات نظر آتی ہے. کم سے کم ہم سے اتنا تو ہو کہ ہم عشاء کی پوری 17 رکعتیں پڑھنے کے ساتھ ساتھ جب اپنے بستر پر جائیں تو 4 رکعت ہی صحیح، سونے سے پہلے عشاء پڑھی 8 بجے، سونا ہے 12-1 بجے، تو وہ ایک وقت ہے قیام اللیل کا. آپ نے عشاء تو پڑھ لی مسجد میں جسے اللہ تعالیٰ نے نصیب کی، آدھی رات کا ثواب لے لیا، جس نے فجر پڑھی پوری رات کا ثواب لے لیا، لیکن جب اب بستر پر جانے کا وقت آیا ہے یہ وہ خاص وقت ہوتا ہے جب بندہ تنہائی میں ہوتا ہے. تہجد میں اٹھنا پھر ذرا مشکل ہے، لیکن سونے سے پہلے 4 رکعتیں پڑھنا بڑا آسان ہے. دیکھا جائے تو ایک تو ترغیب بھی ہے کہ باوضو سوئیں، تو وضو کرے گا تو باوضو سونے کی بھی سعادت ملے گی، اور سونے سے پہلے اگر یہ 4 رکعت پڑھ لیتا ہے تو قیام اللیل کی برکتیں حاصل کر لے گا.
صلاۃ التوبہ اللہ آ سکتی ہے، جو کہ ہمارے مدنی نامات کا حصہ ہے کہ آپ صلاۃ التوبہ رات میں پڑھتے ہیں کہ نہیں، تو یہ بھی ہو جائے گا کہ سونے سے پہلے توبہ بھی ہو جائے گی، اور کیا پتا صبح آنکھ کھلے نہ کھلے تو رات ہی گناہوں سے پاک صاف ہو کر سوئے گا. ایسے کئی واقعات ہوتے ہیں کہ بندہ رات میں سوتا ہے لیکن پھر ہمیشہ کے لیے سو جاتا ہے. تو بہت اچھی بات ہم نے سنی، غوث پاک 1000 نوافل پڑھیں، ہم سے 2 نہ پڑھے جائیں، ہم سے نماز ہی نہ پڑھی جائے، تو یہ کیسی غوث پاک سے دیوانگی ہے، محبت ہے. تو آئیے ہم نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ عبادتوں کی پابندی کریں گے، نماز کی پابندی انشاءاللہ کریں گے. جی عمران،
غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ رات کس طرح گزارتے تھے؟ شیخ عارف رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، باجت الاسرار میں یہ لکھا ہے کہ آپ نے 40 سال تک غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت کی ہے. آپ بتاتے ہیں کہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ رات کو کس طرح جو ہے گزارا کرتے تھے. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے 40 سال تک غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت کی ہے. فرماتے ہیں سوا اس مدت میں آپ عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھتے تھے, اور جب آپ بے وضو ہوتے تھے اسی وقت وضو کر لیتے تھے اور 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیا کرتے تھے. آپ کا یہ حال تھا کہ عشاء کی نماز پڑھ کر اپنے حجرے میں داخل ہوتے اور آپ کے ساتھ کوئی اور داخل نہ ہوتا تھا, اور حجرے میں سے سوائے طلوع فجر کے آپ نہ نکلا کرتے تھے. میں آپ کی خدمت میں چند راتیں سویا, آپ کا یہ حال دیکھا کہ پہلی رات یعنی رات کے پہلے کچھ حصے میں کچھ نفل پڑھتے, پھر ذکر اللہ کرتے, یہاں تک کہ رات کا پہلا تہائی حصہ جو ہے گزر جایا کرتا تھا. تو آپ یہ کہتے, کچھ دعائیں جو ہے وہ آپ پڑھتے, اس کا ترجمہ یہاں لکھا ہوا ہے. پھر آپ کہتے ہیں کہ میں یہ دیکھتا کہ پھر کبھی آپ کا جسم لاغر ہو جاتا. غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ عبادت کر رہے ہوتے, عبادت کرتے ہوئے کبھی آپ کا جسم لاغر ہو جاتا, کبھی بڑا ہو جاتا.
اچھا, کبھی کمزور ہو جاتا, کبھی بڑا ہو جاتا,
کبھی جو ہے وہ بڑا ہو جاتا, اور کبھی آپ ہوا میں بلند ہو جایا کرتے.
اچھا,
یہاں تک کہ میری نگاہ سے غائب ہو جایا کرتے تھے. پھر فرماتے ہیں کہ پھر اپنے قدموں پر کھڑے ہو جاتے.
اچھا,
یہ سب چیزیں میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. اور کہتے ہیں کہ پھر آپ قرآن پاک پڑھتے, یہاں تک کہ رات کا دوسرا حصہ گزر جاتا, اور سجدے بڑے طویل کیا کرتے تھے, اپنے چہرے کو زمین سے ملاتے, پھر مراقبے میں مشاہدے میں طلوع فجر کے قریب تک متوجہ ہو کر بیٹھے رہتے, پھر دعا مانگتے, عاجزی اور نیاز میں لگے رہتے, پھر آپ کو ایک ایسا نور ڈھانپ لیتا تھا کہ عنقریب آنکھوں کو اچک لے جائے گا, یعنی بہت زیادہ تیز اس کی جو ہے روشنی ہوا کرتی تھی, یہاں تک کہ آپ اس میں نظر سے غائب ہو جاتے, اور میں ان کے پاس سے یہ آواز سنا کرتا تھا کہ السلام علیکم. پھر غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ اس سلام کا جواب دیا کرتے تھے, یہاں تک کہ صبح کی نماز کے لیے آپ باہر نکلا کرتے تھے.
پوری رات کا جدول,
پوری رات کا جو ہے غوث پاک رحمت اللہ,
یوں لگ رہا ہے جیسے الگ الگ مخلوقات آپ کے پاس ملنے آ رہی ہیں, آپ جواب دے رہے ہیں, ان نورانی مخلوقوں سے مل رہے ہیں, اور وہ کیا تعلق تھا وہ اللہ ہی بہتر جانے. یہ اللہ والوں کا حال ہے, اللہ والوں کی کیفیت ہیں, ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کچھ نہ کچھ رات کی عبادت کرنے کی کوشش کریں, تہجد میں اٹھنے کی سعادت پائیں, ذہن نصیب اشراق چاشت بھی پڑھا کریں, اور جو نمازوں کے نوافل ہیں نا یہ بھی کوئی کم نہیں ہے ان کی فضیلت, نمازوں کے ساتھ بھی نوافل ہیں, ظہر کے ساتھ, عصر کے ساتھ, مغرب کے ساتھ, عشاء کے ساتھ, عصر میں پہلے ہیں جو سنت غیر موقع ہیں, وہ ایک طرح سے یوں سمجھ لیجئے کہ نوافل کے ہی مرتبے میں آتے ہیں. تو اب ان نوافل کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے, اور اگر کوئی ان کو نہیں پڑھتا ہے اور بالکل ہی چھوڑے ہوئے ہیں تو ایک بہت بڑی سعادت سے محروم ہے. کسی نے ایک بات کہی کہ نفل ہی تو ہے, نہیں پڑھوں گا تو گناہ تھوڑی ملے گا, تو سامنے سے کسی نے جواب دیا کہ یہ جو سورج آج کا غروب ہو جائے گا نا, اس کے بعد یہ دوبارہ طلوع نہیں ہوگا زندگی میں, پھر یہ لمحہ اور یہ دن نہیں آئے گا. آج کے نوافل, آج کی یہ نماز, ظہر ہے, مغرب ہے, عشاء ہے, اس نماز کے نفل تم نے چھوڑ دیے, زندگی میں پھر کبھی بھی اس دن کی عشاء کے مغرب کے نوافل تم نہیں پڑھ سکتے ہو. تو اس طرح سے اپنا ذہن بنانا چاہیے, ہو سکتا ہے زندگی کا آخری دن ہو, آج کی نمازیں تو پوری پڑھوں. اب یہ وہی کرے گا جو فرض ادا کرتا ہوگا, جو فرض ہی نہیں ادا کرتا وہ کیا نوافل اور سنتوں کی اس سے بات کی جائے. آ جائیے دعوت اسلامی کے ماحول میں, الحمدللہ نہ صرف فرائض و واجبات بلکہ سنتوں اور نوافل کو پڑھنے, تہجد پڑھنے, اشراق چاش پڑھنے کی بھی ترغیبات دی جاتی ہیں. ایسا بھی نہیں ہے کہ دعوت اسلامی کے ماحول میں فورس کیا جاتا ہو بائی فورس کہ بھائی یہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے ورنہ ماحول سے نکال دیا جائے گا, ایسا نہیں ہے مدنی ماحول میں کہ کوئی فورس کیا جاتا ہو, ترغیب ہوتی ہے, ایک دوسرے کو ترغیب دلائی جاتی ہے.
اتنی خوبصورت فضیلت ہے, یہ فضیلت اگر نوٹ کر لیں مدنی چینل کے ناظرین, جو آپ کی بات چل رہی ہے, ظہر کے فرائض میں 4 سنتیں پہلے پڑھی جاتی ہیں, پھر 2 سنتیں, پھر 2 نفل ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اتنا خوبصورت فرمان ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جس نے ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعتیں اور ظہر کی نماز کے بعد 4 رکعتیں پڑھی, آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ سنتیں نفل
جی,
بلکہ ظہر سے پہلے 4 اور ظہر کے بعد 4 رکعتیں پڑھی, اللہ تعالیٰ اس شخص پر جہنم کی آگ حرام فرما دیتا.
سبحان
ہے
اللہ, کیا بات,
ہم 10 تک تو پہنچ جاتے ہیں, 4 سنتیں پڑھ لی, 4 فرض بھی پڑھ لی, اب 2 سنتیں پڑھ لی, اب 2 نفل رہ جاتے ہیں. اگر یہ 2 نفل پڑھ لیں اور فضیلت یہ ذہن میں ہو کہ 4 پہلے اور 4 بعد پڑھیں تو جہنم کی آگ حرام ہو جائے, اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے.
یہ بھی شیطان کا ایک وار ہو سکتا ہے, ہمیں 10 پہ روک دیتا ہے, چلو 2 تو چھڑواؤں اس سے, تو ہمیں بھی پھر اپنا زور لگانا چاہیے کہ بھائی میں کوشش کروں گا میں زیادہ پڑھوں گا, بارہ پڑھے اللہ کرے, عصر میں بھی سنتیں پڑھے, مغرب میں بھی پڑھے, مغرب میں عوابین پڑھنے چاہیے. تو اصل یہ ہے کہ ہم ان موضوعات سے, ان ہستیوں کے تذکروں سے اپنے لیے بھی کوئی نہ کوئی تبدیلی کی صورتیں پیدا کرنے والے بن جائیں. غوث پاک متقی بھی تھے, ایسا تقوی, ایسا آپ کا اعلیٰ درجے کا تقوی, اللہ اس کا حصہ اور صدقہ عطا فرمائے. کوئی غوث پاک کا تقوی بیان فرمائے راشد بھائی.
جی ولایت کا بیان ہے, اور بیان بھی کس کا ہے, ولیوں کے سلطان. اور ہمارے موضوع سبجیکٹ بھی یہ ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادات و ریاضات. عبادت, ریاضت اور تقوی یہ ولایت کے لیے لازم و ملزوم, یعنی بالکل شرط اول جس کو آپ کہہ لیں وہ ہے. قرآن پاک میں آپ دیکھیں گے جا بجا جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اولیاء کا ذکر فرمایا, وہاں ان کے دیگر اوصاف کے ساتھ ساتھ ان کے تقوی کا بھی بیان فرمایا. اور علماء اس کے تحت فرماتے ہیں کہ ولایت کے لیے تقوی جو ہے یہ ایمان کے بعد شرط اول ہے. اچھا. جیسے سورہ یونس کی بڑی مشہور آیت مبارکہ, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, کہ آگاہ ہو جاؤ اللہ کے اولیاء, اللہ کے جو ولی ہیں ان پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ کچھ غم. اب ولی کی پہچان کیسے ہوگی جس کو نہ کچھ خوف ہے نہ غم؟ اللہ تعالیٰ نے آگے ان کا وصف ذکر فرمایا, الذین آمنوا, یہ اولیاء وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں, وکانوا یتقون, اور تقوی اختیار کرتے ہیں. اور ایک اور مقام پر فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون, حسر کے ساتھ فرما دیا نفی کے بعد اس بات کہ اللہ کے اولیاء متقی ہوتے ہیں. تو تقوی جو ہے یہ ولایت کی شرط اول ہے. علامہ صاحب
کیا ہوتا ہے یہ بھی بیان کرو.
تقوی مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو فرائض ہیں, اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان پر عمل کرنا, اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع فرمایا ہے جو نواہی ہیں ان سے بچنا. علامہ سعد الدین تفتازانی رحمت اللہ تعالی نے شرح قاعدہ نصفیہ میں جہاں اولیاء کی کرامات کا بیان فرمایا, وہاں ولی کی تعریف بیان فرمائی کہ ولی کون ہوتا ہے. مطلب ہمارا دور تو ایسا ہے کہ ہر دوسرا بندہ جو ہے وہ تھوڑا بہت عبادات ریاضات اگر کرتا ہے تو ولایت کا دعویٰ کرنے لگتا ہے, یا لوگ اس کو ولی کہنے لگتے ہیں. تو ولی کی پہچان کیا ہے, ڈیفینیشن کیا ہے؟ تو علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ تعالی شرح عقائد نصفیہ میں ولی کی تعریف بیان کرتے ہیں کہ ولی وہ شخص ہوتا ہے کہ جو ایک ممکنہ حد تک اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کی معرفت رکھتا ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کا عارف ہوتا ہے, اور عبادات پر ہمیشگی اختیار کرتا ہے اور گناہوں سے اجتناب کرتا ہے, اور جو نفسانی خواہشات ہیں ان سے اپنے آپ کو روکتا ہے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو متقیوں کے امام, اولیاء کے امام, اور کسی شاعر نے بڑے پیارے انداز میں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کو سمجھایا ہے کہ غوث اعظم درمیان اولیاء کیوں محمد درمیان انبیاء, کہ جس طرح تمام انبیاء کے درمیان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام و مرتبہ ہے بلا تشبیہ بلا تمثیل, غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اولیاء کی جماعت میں وہ مقام ہے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مادر ذات ولی تھے, لیکن آپ نے عبادات پر استقامت اختیار کرنے کے لیے تکلف بھی فرمایا, اپنے نفس پر زور بھی دیا. خود فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رات کو جب میں اپنے معمولات کے لیے اٹھا عبادات کے لیے, تو نفس نے مجھے یہ مشورہ دیا کہ کچھ دیر آرام کر لو, اس کے بعد اٹھ کر عبادت کر لینا. اب ہمیں بھی ایسے وسواس آتے ہیں, لیکن غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وسوسے کا فوراً رد فرمایا, اور فرماتے ہیں کہ میں نے اسی وقت جس جگہ مجھے یہ وسوسہ آیا اسی جگہ پر میں نے پورا قرآن ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر پڑھا.
اس طرح کے واقعات ہمیں اور بھی ملتے ہیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو تقوی کے متعلق ہیں, جیسے وہ کہ سردی کی سخت رات میں غسل فرض ہونے پر فوراً ٹھنڈے پانی سے غسل فرما لینا. اس طرح کے معاملات کے اگرچہ اس کی اجازت ہے کہ صبح تک بندہ موقوف کر سکتا ہے فجر سے پہلے پہلے, لیکن تقوی یہ ہے کہ بندہ فوراً پاک صاف ہو جائے. غوث پاک کی شان یہاں پر بھی نظر آتی ہے. کچھ کالز لیتے ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام محمد حسن رضا اتاری ہے, مسردار آباد فیصلہ باد سے عرض کر رہا ہوں. سلسلہ بہت بہت اچھا ہے, اللہ عز و جل اشفاق بھائی کو شاد و آباد رکھے, اس طرح کے مزید ہم مزید سلسلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے, نظر بس سے بچائے. نعت خان اسلامی بھائی سے عرض ہے یہ نعت سنا دیں. عرشِ حق ہے مسلطِ رفعت رسول اللہ کی.
ماشاءاللہ. اگلی کال.
اولیاء کے سلطان رحمت اللہ علیہ سلسلے میں میرا سوال یہ ہے, کیا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حافظ قرآن بھی تھے؟
جی بھائی بتائیے. کون بتائے؟ غوث پاک حافظ قرآن بھی تھے. جب بندہ نماز میں پورا قرآن پڑھ لے سے مراد یہی ہوتا ہے وہ حافظ قرآن ہوگا. نماز میں دیکھ کر قرآن پڑھنا یہ تو نماز کو توڑ دیتا ہے.
احناف کے نزدیک ایسا ہی ہے, باقی دیگر کے نزدیک
یوں ہی لگتا ہے کہ غوث پاک حافظ قرآن بھی تھے.
محمد طارق قادری عطاری, مجھے نعت خان اسلامی بھائی سے یہ ایک کلام سننا ہے, میرے پیر کی ہر دم خیر ہوئے. اور ماشاءاللہ یہ سلسلہ بڑا پیارا ہے اور سلسلے کا نام بھی بہت میٹھا ہے, ولیوں کے سلطان.
میرا نام محمد رضوان عطاری ہے, میں جوائن رزق ساؤتھ افریقہ سے عرض کر رہا ہوں. اشفاق انکل, سلسلہ ولیوں کے سلطان بہت مدینہ مدینہ ہے, ہمیں غوث پاک کی پیاری سی من قوت سنا دیجئے.
انشاءاللہ انشاءاللہ سنائیں گے. اگلی کال.
مشکات فاطمہ بات کر رہی ہوں. اشفاق انکل, آپ کا سلسلہ تو مدینہ مدینہ ہے, آپ سے گزارش ہے کہ یہ کلام سنا دے, طلب کا منہ تو کس قابل ہے یا غوث. جزاک اللہ خیر.
آمین.
سلسلہ ولیوں کے سلطان ماشاءاللہ اچھا سلسلہ چل رہا ہے. اشفاق بھائی تمام سلسلے ہی بہت اچھے چلاتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو اور برکتیں عطا فرمائے. ایک کلام کی فرمائش کرنی تھی, دونوں عالم کے سرکار آ جائیے.
ماشاءاللہ کالز بھی ہم نے لی ہیں, کچھ کلام بھی سنتے ہیں, اسی سے آغاز کرتے ہیں. ارشد القادری صاحب کا کلام ہے یہ, ایک شعر اس کا سنائیں, پھر طلب کا منہ تو کس قابل ہے یا غوث, یہ بھی پڑھتے ہیں انشاءاللہ.
بہر دیدار اشتاق ہے ہر نظر, بہر دیدار اشتاق ہے ہر نظر,
دیکھنی ہے حشر میں عیسیٰ
عزت رسول اللہ حکیم دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ
دکھائی جائے گی معاشر میں شان مغبوبی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ حکیم دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول عرش جس کو جو ملا ان سے ملا لا رب عرش جس کو جو ملا ان سے ملا
بٹتی ہے کون میں بٹتی ہے کون میں نعمت رسول اللہ کی بٹتی ہے کون میں نعمت رسول اللہ کی
اہل سنت کا بیڑا
عزت رسول اللہ حکیم نجم ہے اور ناؤ ہے عزت رسول اللہ حکیم
اے رضا خود خود صاحب قرآن مدائے
کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ تجھ سے کب ممکن ہے مدحت رسول اللہ حکیم عرش حق ہے مسند حکمت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی
ماشاءاللہ ولیوں کے سلطان سلسلہ جاری ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب آپ کے فضائل اور آپ کے مبارک زندگی پاک کے مختلف پہلوؤں سے ہم مدنی پھول اور روشنی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایک سیگمنٹ ہوتا ہے ہمارا اس سلسلے میں فرمان غوث پاک آئیے اس مرحلے کی طرف چلتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم
میرا حبیب میرا
ماشاء اللہ فرمان غوث اعظم سننا ہے بڑوں کی باتیں بھی بڑی ہوتی ہیں انہیں اقوال زرنی بھی کہا جاتا ہے جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی چھوٹی بات بھی بعض اوقات بڑی ہو جاتی ہے یہ تو غوث اعظم ہیں یہ تو ولیوں کے سردار ہیں ان کی یہ ان کا مرتبہ بھی بڑا ہے ان کی باتیں بھی بڑی ہیں ایک فرمان آپ کو روزانہ سناتے ہیں اس پر کچھ مدنی پھول بھی سنیں گے کیا ہے آج کا فرمان
دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامتوں کا آپ کی عبادت اور ریاضت کا ذکر تو ہو ہی رہا ہے آپ کا ایک فرمان بھی ہے اور قصیدہ غوثیہ کا ایک حصہ بھی ہے اور اس میں سمجھنے کی بہت ساری باتیں بھی ہیں غوث پاک فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبہ، میں علم سیکھتا رہا یہاں تک کہ میں قطب بن گیا. ہم نے اپنے سلسلے میں سنا کہ ولایت جو ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے عطائی ہے. جب آپ پیدا ہوئے تو اللہ کے ولی تھے، مگر ایک اللہ کا ولی جب مزید کوشش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی مزید رتبوں کی بلندی عطا فرماتا ہے. خود آپ فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا، کہ جب علم سیکھتا رہا یہاں تک کہ میں قطبیت کے درجے پر فائز ہو گیا. تو علم ایک ایسی چیز ہے جو آدمی کو ترقی دیتی ہے، دنیا میں بھی ترقی دیتی ہے اور آخرت میں بھی ترقی دیتی ہے. اور خود اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے انما یخش اللہ من عباده العلماء، اللہ تبارک و تعالی سے علم والے ہی ڈرتے ہیں. حضر کے ساتھ ارشاد ہوا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، آپ فرما دیجئے کہ علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے. تو اس غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان سے جو مدنی پھول سیکھنے کا، وہ یہ کہ ایک تو آپ کی شان کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ آپ قطبیت کے درجے پر فائز ہوئے، اور خود ارشاد فرماتے ہیں کہ سبب علم بنا، اور ساتھ یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ علم حاصل کرتے رہو، ماں کی گود سے لے کر اور قبر میں جانے تک علم آدمی کو نہیں چھوڑنا چاہیے.
جو ولی کی تعریف بیان کی گئی ہے اور ولایت کے لیے، ولایت کے لیے علم ضروری ہے، یعنی علم جو ہے وہ بیس ہے، حصول علم ہونا چاہیے، علم موجود ہونا چاہیے. اب علم جو ہے وہ سیکھا جائے ایک ذریعہ یہ ہے، اور ایک یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس کو ولایت عطا فرماتا ہے اس کو علم بھی عطا فرماتا ہے، یعنی علم کے بغیر ولایت کا تصور نہیں کیا جا سکتا، یعنی ایک بنیادی چیز ہے. تو اب ہمیں ہمارے معاشرے میں بھی غور کرنا چاہیے، یعنی یہ ہمارا جو سلسلہ ہے ہمارے عملی طور پہ کیا نظر آتا ہے، یعنی جو جس نے علم حاصل نہیں کیا تمام تر باتیں جاہلوں والی ہیں، ٹھیک ہے، ادنا عقل والا بندہ بھی سمجھ سکتا ہے. اب وہ جو ہیں ان کو بندہ ولی بنا کر پیش کرتا ہے، ان کو پتہ نہیں کیا 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 بنا کر پیش کرتے ہیں. تو یہ جو بنیادی چیز ہے اگر اس کو ہی دیکھ لیا جائے کہ علم کو شرط قرار دیا گیا.
حضرت آج کل آپ علم کی بات کر رہے ہیں، کالج یونیورسٹیز انسٹیٹیوٹس یہ کم تو نہیں ہے، علم کہاں کم ہے؟
تو علم سے مراد یہ نہیں ہے.
کون سا علم مراد ہے؟
علم دین مراد ہے.
لائر بن گیا، ڈاکٹر بن گیا، انجینئر بن گیا، پائلٹ بن گیا، قرآن ہی پڑھنا نہیں آتا، نماز ہی پڑھنے نہیں آتی، تو وہ ان مانو کر تو جاہل ہی رہا نا کہ دین سے جاہل ہے.
ہم یعنی ایک
یہاں مراد وہی ہے،
یعنی ہم ایک تو یہ طبقہ ہے، ایک وہ ہے کہ ہم جو اسپیسیفکلی ہم ان کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں، جن کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو جو ظاہر کرتے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کا برگزیدہ اور اپنے آپ کو پہنچا ہوا، اور علم کی جو بنیادی شرط ہے وہ بھی نہیں اس میں ہوتی. جہالت اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ وہاں موجود ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور پھر وہاں سے جو واقعات نکلتے ہیں تو وہ اسلام کا یہ اتنا جو ایک حسن والا، یعنی اولیاء اللہ اور جو اللہ کے نیک لوگ ہیں ان کے جو آستانے ہوتے ہیں یا جو اچھے لوگ ہوتے ہیں ان پر جو وہ بدنما داغ بنے ہوتے ہیں، تو وہ بنیادی علم کی صفت سے محروم ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ سارا جو حسن ہے اس کو داغدار کر رہے ہوتے ہیں. تو جو لوگ یعنی عقل رکھتے ہیں سب لوگ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صفت دی ہوئی ہے سب کو، تو غور کریں کہ اگر وہاں علم نہیں ہے، ٹھیک ہے، علم کی جو ہے وہ علم کی طرف توجہ نہیں ہے، علم کو پھیلانا نہیں ہے، خود علم سیکھنا نہیں ہے، جہالت ہے، تو وہاں سے بچیں.
اور غوث پاک کی علم سے محبت کا عالم یہ تھا کہ آپ کی مجلس میں ایک ایک وقت میں 70,000 طلبہ موجود ہوتے تھے اور آپ انہیں پڑھا رہے ہوتے تھے، اور یہ بھی آپ کی مجلسوں کا حال ملتا ہے. اور آپ کی یہ کرامت بھی تھی کہ جتنی آواز آگے والے کو آ رہی ہوتی تھی ایز اٹ از سب سے پیچھے بیٹھا ہوا بھی وہی سنتا تھا، کوئی مائک وغیرہ پہلے تو ہوتے نہیں تھے، لیکن یہ آپ کی کرامت تھی کہ آپ کی آواز جو ہے بالکل کلیئر پیچھے تک جاتی تھی. اور آپ کی مجلس میں ایک ایک وقت میں 400 بھی قلم دوات جو ہے وہ موجود رہتے تھے، اور آپ کی باتوں کو ہو بہو لکھا جاتا تھا، نقل کیا جاتا تھا. آپ کی مجلس کا حال یہ ہوتا تھا کہ آپ جب علم پڑھاتے تھے لوگوں پہ وجد طاری ہو جاتا تھا، اور بعض اوقات آپ کے سکھانے پڑھانے اور اس کے جو سمجھ لیجیے کہ حال کی کیفیت ایسی بڑھ جاتی تھی کہ بعض اوقات آپ کی محفل سے جنازے اٹھتے تھے. اس طرح آپ کا پڑھانا اور خوف خدا کے ساتھ لوگوں کی تربیت کرنے کا سلسلہ ہوتا تھا. خود اتنے بڑے عالم تھے، پھر عالم بھی بنایا کرتے تھے. ہمارے غوث پاک رضی اللہ عنہ کا فرمان ایک ہم نے سنا، ایک اور فرمان بھی سنتے ہیں.
غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے یہ فرمان بہت مختصر اور بہت ہی جامع ہے، اگر اس کو دل کے کانوں سے سنیں اور اپنی ذات پر نافذ کرنے کی کوشش کریں تو بڑی برکتیں پا سکتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ ہر شے کا نشان ہوتا ہے، ہر چیز کا نشان ہوا کرتا ہے اور رسوائی کا نشان یہ ہے, رسوائی کی علامت یہ ہے کہ نرم دل سے رونا نہ آئے. کتنا پیارا فرمان ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ہر شے کا نشان ہوتا ہے, ہر چیز کی علامت ہوتی ہے, اور رسوائی کی علامت یہ ہے کہ کسی کو نرم دل سے رونا نصیب نہ ہو.
اس کی کچھ وضاحت بھی فرمائیں کیا
تو مطلب؟ یعنی جو بندہ گناہگار ہے اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا بھی نہیں ہے,
یعنی یہ جو دل ہے یہ نرم ہے نا, یہ بظاہر تو لوتھڑا جو ہے جس کو ہم دل کہتے ہیں کہ اتنا نرم ہے اس سے بھی رونا نہیں آ رہا, تو کس سے رونا آئے گا تجھے؟
کس سے رونا
مراد یوں ہی سمجھ میں لگ رہی ہے کہ یہی مراد ہے کہ اس نرم دل سے رونا چاہیے.
رسوائی کی علامت ہے,
رسوائی کی علامت.
تو لہذا وہ لوگ کے جو اللہ والے ہیں اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے یا اپنا دعاؤں کے اندر رویا کرتے ہیں, آنسو بہایا کرتے ہیں, تو یہ ان لوگوں کے لیے بھی غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا فرمان ایک جو ہے وہ ہدایت کی مانند ہے کہ وہ ان پر جو باتیں کرتے ہیں اور طرح طرح کے اعتراضات کیا کرتے ہیں اس سے جو ہے دور رہا جائے, بلکہ دعا کی جائے کہ باری تعالیٰ ان کے صدقے ہمیں بھی رونے والی آنکھیں.
اللہ تعالیٰ ہمیں خشیت عطا فرمائے, خوف بھی عطا فرمائے, اور اصلاح کی طرف آنے کی توفیق عطا فرمائے. غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے فرامین جو ہیں وہ بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایک یا دو یا چند فرامین اس سیگمنٹ میں شامل رکھیں. ہمارا سلسلہ جاری ہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت و ریاضت کے حوالے سے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس انداز سے عبادت کی, اپنے شاگردوں کی تربیت فرمائی, کچھ اس حوالے سے بھی اگر مدنی پھول ہمیں اختتام کی طرف ہم جا رہے ہیں, کیا آپ کا انداز تھا لوگوں کو سکھانے سمجھانے کا, اور کچھ عبادت ریاضت اس میں بھی نظر آئے؟
حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی تذکرہ نویس ہیں, یعنی جنہوں نے مختصر تذکرے لکھے, یعنی آپ دیکھیں نا کہ جو ہمارا مسلمانوں کا ایک خاصہ ہے علم, بہت سارے علوم ہیں, ان میں سے ایک ہمارا مسلمانوں کا خاص ہے اسماء الرجال. یہ الحمدللہ مسلمانوں نے اپنے جتنے بھی حدیث بیان کرنے والے تھے اور علماء تھے ان کے حالات بیان کیے ہیں.
اچھا,
اب دیکھیں کہ فار ایگزامپل مشکات شریف ہے, اس کے آپ جو راوی ہیں ان کو اگر آپ لکھنا شروع کر دیں ان کی جو احادیث ہیں اس کے راوی یا بخاری شریف کی, تو ایک کے بارے میں اگر دو دو سطرے بھی آپ لکھیں تو اتنی بڑی کتابیں جمع ہو جائیں گی. تو حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کا تذکرہ جو ہے وہ حدیث کے موضوع میں بھی آتا ہے, اور مختلف لوگوں نے آپ کے جو تذکرے بیان کیے ان سب میں جو آپ کا ایک کامن وصف بیان کیا گیا وہ ہے آپ کا وعظ, اور آپ کا جو لوگوں کو نصیحت کرنا تھا وہ, اور آپ کی مجلس کا حال جو ہے وہ تقریباً سب نے بیان کیا ہے, اور اس وعظ کی جو خصوصیات تھی وہ بیان کی ہیں کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وعظ ایسا تھا, یعنی یہ جو جس پولیٹیکل ایرا میں یہ آئے یا جس وہ دور میں آئے, اس وقت عباسیز کا لاسٹ 100 ایئر شروع ہو چکے تھے, تو وہ دور ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. امام غزالی علیہ رحمہ بھی تھے اسی دور میں,
جی جی,
اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اپنے جو وعظ کے ذریعے عمل کی طرف جو ہے وہ متوجہ کیا. ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کسی گورنمنٹ میں ہیں یا کسی جگہ پر ہیں اور وہاں آپ کی جو حکومت ہے مسلمانوں کی یا کچھ بھی وہ زوال پذیر ہے, تو اس میں اخلاقی انحطاط بھی آتا ہے, علمی انحطاط بھی آتا ہے, تو یہ ساری چیزیں مل کر آپ کو زوال کی طرف لے جا رہی ہوتی ہیں. تو امام غزالی علیہ رحمہ کا جس طرح فلسفہ اور آپ نے جو تصوف کی خدمات کی, علم کی جو خدمات کی, اور اسی طرح حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ملتا ہے کہ آپ نے لوگوں کی عمل اور اخلاق کی جو اصلاح کی,
میری آپ کی تجدیدی
کارنامہ
دور میں اس کی ضرورت بھی تھی بہت زیادہ.
جی, یعنی جس وقت انحطاط کی طرف جا رہے ہیں, زوال کی طرف جا رہے ہیں, جو اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو اصلاح کی طرف بلایا اور عمل کی طرف بلایا, اور لوگ جو ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتے تھے تو وہ عمل لے کر اٹھتے تھے, تو یہ یعنی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک وہ کارنامہ ہے جس کو سب نے بیان کیا.
اور یہ غوث پاک کی ایک شان جو ہے وہ کم بیان کی جاتی ہے کہ غوث پاک بہت بڑے محدث بھی تھے. یعنی ایک تو آپ غوث پاک ہیں, یہ بہت بڑی شان ہے, لیکن آپ نے بہت ساری حدیثیں خود بیان فرمائیں, روایت فرمائیں, اور اس کی تعلیم کا سلسلہ بھی رہتا, اور پھر انہی سے ظاہر ایک مدنی پھول نکل کر جو اپنے طلبہ کو واعظ و ارشاد کے درس دیا کرتے تھے, تو وہ بھی عبادت و ریاضت خود بھی ہو رہی ہے اور دوسروں کو بھی سکھا رہے ہیں.
لوگوں سے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ افتاء, یعنی لوگوں کے سوالوں کے جواب بھی دیتے
اچھا
تھے, حدیث بھی بیان کرتے تھے, قراءت کا درس بھی ہوتا تھا. یعنی آپ کی جو خانقاہ تھی, آپ کے شیخ نے جو آپ کو حلہ پہنایا, اور آپ ابو سعید المخرمی بھی ہے المخزومی بھی ہے, تو ان کی جو درسگاہ آپ کے حوالے ہوئی, اس میں وہ ٹائمنگ ہوتی تھی کہ اس ٹائم پہ حدیث کا درس ہوتا تھا, اچھا اس ٹائم پہ افتاح کا درس ہوتا تھا, اس ٹائم پہ قرات کا درس ہوتا تھا. تو یوں علماء نے تقسیم بیان کی ہے. اچھا, اب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو یعنی ذہانت تھی, یا آپ کا یہ واقعہ بھی بڑا معروف ہے, بہت ساری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک دفعہ کسی کا سوال آیا, سوال ٹپیکل تھا, کسی بادشاہ نے یہ قسم کھائی تھی طلاق دینے کی کہ اگر میں ایسی عبادت نہ کروں جو اس وقت دنیا میں کوئی بھی نہیں کر رہا تو میری زوجہ کو طلاق. اب وہ سوال آیا تو کوئی جواب نہ دے سکا کہ اب وہ کیسی عبادت ہوگی کہ دنیا میں کوئی بھی نہ کر رہا ہوگا, الحمدللہ مسلمان دنیا خطے خطے میں, اور پھر پتہ کیسے چلے گا کہ کوئی نہیں کر رہا. اب جب یہ سوال آیا تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی نے اس کا جواب جو ہے وہ یہ دیا کہ وہ شہنشاہ یا بادشاہ جو ہے سلطان ہے وہ جائے مکہ مکرمہ اور طواف اس وقت میں کرے, لوگ جب نہ ہوں اس وقت میں وہ طواف کر لے, تو وہ ایک عبادت ایسی ہے کہ جب وہ کر رہا ہوگا
علاوہ کہیں اور نہیں ہو,
کہیں اور نہیں ہو سکتی, اور وہ اکیلا اس میں اس وقت ہوگا. تو اب یہ یعنی ذہانت اور افتاح میں یعنی جواب دینے میں, جواب دینے میں علماء نے آپ کا یہ وصف بیان کیا کہ آپ اتنے ذہین تھے کہ جو اس وقت کے علماء مسئلہ نہ بیان کر سکے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی نے وہ مسئلہ بھی حل فرمایا.
لوگ اسی کو عبادت ریاضت سمجھتے ہیں کہ بس بندہ تسبیح ہاتھ میں ہو, سجدے کر رہا ہو, نماز پڑھ رہا ہو, یہی عبادت ہے. عبادت ایک وسیع موضوع ہے اپنے اندر, اور اس میں یہ بھی شامل ہے کہ بندہ علم سیکھ رہا ہو یا سکھا رہا ہو, جیسے کہ مدنی مذاکرہ ہوتا ہے, یہ بھی یقیناً عین عبادت ہے. تعلیم و تعلم کا سلسلہ ہو رہا ہوتا ہے, علم دین سکھایا جاتا ہے, سنتیں سکھائی جاتی ہیں, یہ بھی عبادت ہوتی ہے. اور غوث پاک رضی اللہ عنہ اس طرح کے گویا یوں کہہ سکتے ہیں کہ مدنی مذاکرے بھی فرماتے تھے, علم دین کا سلسلہ رہتا تھا. اور جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ 70,000 طلبہ کو بھی ایک ایک وقت میں پڑھانا آپ سے ثابت ہے, لیکن یہ ابتدائی سے نہیں ہے, بلکہ ایک روایت میں نے یہ بھی پڑھی تھی کہ غوث پاک رضی اللہ عنہ نے جب آغاز فرمایا
جی
ایک وقت ایسا تھا کہ آپ کا سبق پڑھنے کے لیے جو سامنے تھا نا وہ ایک ہی تھا,
اللہ اللہ,
یعنی آغاز ایسا تھا لیکن آپ نے ہمت نہیں ہاری, پڑھاتے رہے, سلسلہ جاری رکھا, ایک سے دو ہوئے, دو سے چار ہوئے, چار سے آٹھ ہوئے, پھر ایک ایک آتا گیا, کارواں بنتا گیا.
یہ تو ایک آپ سیرت بیان کر رہے ہیں اور سبھی ماشاء اللہ مدنی پھول اس پہ دے رہے ہیں غوث پاک کی سیرت اور غوث پاک کے حوالے سے. فی زمانہ حال یہ ہے کہ صوفی ازم کو کچھ لوگ بہت بری نظر سے دیکھتے ہیں, کچھ لوگ ہیں, ایک طبقہ ہے, اور اس میں وجہ کیا بیان کی جاتی ہے, صوفی ازم جو صوفی لوگ ہیں, ہم بھی صوفی ہیں, غوث پاک کے ماننے والے ہیں, جو بھی تصوف کی راہ پر چلنے والے ہیں وہ سب صوفی ہیں. خصوصاً عرب میں اس کا بڑا مشاہدہ رہا ہے کہ اگر بات ہو نا کہ صوفی تو کچھ لوگ ہیں, ایک بڑا طبقہ نہیں, ایک چھوٹا طبقہ ہے جو صوفیوں کو اچھا نہیں سمجھتا. وجہ کیا ہے کہ صوفی فی زمانہ جس طرح سے بات چل رہی تھی, ابھی محمود مدنی نے بھی اس طرح اشارہ کیا کہ خانقاہوں میں جہالت کا معاملہ ہے, حالانکہ غوث پاک کی سیرت بالکل اس کے برعکس جا رہی ہے کہ علم اسی کے ساتھ ساتھ تقوی, پرہیزگاری, نمازیں, ساری رات عبادتیں, لوگوں کے مسائل حل کرنا, محدث, مفسر, مفتی, یہ تمام چیزیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرف جا رہے ہیں, جبکہ فی زمانہ کچھ اپنے آپ کو صوفی کہلانے والے یہ جہالت کی اندھیروں میں گھوم رہے ہیں, جس کی وجہ سے تمام کے تمام صوفیہ کو یہ کہہ دیا جاتا ہے یا راہ تصوف کو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جو صوفی ہوتا ہے وہ جاہل ہوتا ہے, معاذ اللہ. حالانکہ صوفی جاہل نہیں ہوتا, اگر صوفیوں کے بزرگوں کو دیکھا جائے تو یہ تو علم لے کر چلنے والے لوگ ہیں, یہ تو علم کی شمع جلانے والے لوگ ہیں, علم کو بھی لے کر اور تقوی اور پرہیزگاری کو بھی لے کر. صوفیوں کے اندر ایک چیز جو لوگوں کے درمیان جس بدنامی کا سبب بن رہی ہے وہ جہالت, اور دوسری چیز عبادت سے دوری. نمازوں کا وقت ہے لیکن اپنے آپ کو صوفی کہلانے والے بڑے بڑے بال, تو بڑے بڑے حلے, بڑی بڑی تسبیحاں اور ڈھول کی تھاپ پر رقص ہو رہا ہے کچھ مزاروں کے باہر, تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صوفی ہے, اور صوفی جہاں جہاں جہالت میں ساتھ ساتھ عبادت سے بھی دور ہے. حالانکہ آج جو آپ نے موضوع لیا ہے وہ یہی کہ صوفی دراصل تصوف ہے یہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہونے میں علم کی راہ اور عبادت کی راہ کو اختیار کرنا. تو مدنی چینل کے ناظرین کو چاہے وہ عرب میں ہوں یا عجم میں ہوں یہ سمجھنا چاہیے کہ تصوف اور صوفی ازم ہمیں جو ہے وہ علم کی طرف بھی بلاتا ہے, عبادت کی طرف بھی بلاتا ہے, ریاضت کی طرف بھی بلاتا ہے, اور جو فرائض و واجبات سے دور ہے اس کا تصوف سے تعلق نہیں ہے, اسی طریقے سے جو علم سے دور ہے اس کا ولایت سے کوئی تعلق نہیں.
بعض لوگوں کو دیکھ کر حکم نہیں لگا دینا چاہیے کہ بھائی یہ ایسے ہیں تو گویا سب ایسے ہیں, بلکہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کو دیکھیں آپ, کہ یہ ولیوں کے سردار ہیں, صوفیوں کے سردار ہیں, تو آپ کے کیسے ہیں علم والے, عمل والے, تقوی والے, تو انہی کے پیچھے چلنے والوں میں سے اگر کوئی برا ہے یا خرابی اس میں آ چکی ہے تو وہ خود برا ہو سکتا ہے, لیکن ہمارے غوث پاک برے نہیں ہیں اور سب کے سب صوفی برے نہیں ہیں، سلسلہ برا نہیں ہے الحمدللہ.
دیکھیں جو امن کی شمعیں قائم ہیں جہاں پر، ٹھیک ہے، اور امن کے مینارے جو قائم ہیں وہ ہم ان صوفیاء سے، علم کے مینارے جہاں قائم ہیں ان صوفیاء سے، آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیں، ٹھیک ہے. آپ حال پر حکم لگاتے ہیں تو آپ جب آپ کسی پر اعتراض کرنے جاتے ہیں یا کچھ کسی کے بارے میں کوئی ایسی رائے دینے جاتے ہیں تو اس وقت انصاف کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اس کے بیک گراؤنڈ کو دیکھا جائے، اس کو مکمل طور پر جانچ کر کے پھر جو ہے اس کے بارے میں بات کی جائے. حالانکہ جن کے بارے میں انہوں نے، بلال بھائی نے فرمایا، وہ لوگ جو ہیں وہ صرف جو ظاہری چیزیں ہیں یا جو جہالتیں ہو رہی ہیں ان کو دیکھتے ہیں، حالانکہ ان سے تو کتنی دفعہ علماء اہل سنت جو ہے وہ اس سے براءت کا اظہار کر چکے اور فرما چکے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ بالکل اہل سنت کو نہ ریپرزینٹ کرتے ہیں اور نہ ان سے ہمارا تعلق ہے، بلکہ ہم تو جو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ ہے، یا بقیہ اولیاء میں سے کسی صوفی کو بھی آپ لے لیں تو ان کا علم کا طریقہ ہوگا، تقویٰ کا طریقہ ہوگا، پرہیزگاری کا طریقہ ہوگا، زہد کا طریقہ ہوگا اور امن کا طریقہ ہوگا. یہ سارے طریقے ہیں جو ہمارے مسلمانوں کے ہیں اور صوفیاء کے ہیں، جبکہ اس کے برعکس جو لوگ ہیں جو ان کو معاذ اللہ برا سمجھتے ہیں، اب ان کے طریقوں پر گفتگو نہ کی جائے. صرف اتنا اشارہ کر دینا کافی ہے کہ اگر یہ صوفیاء جو ہیں ان کا یہ امن ہمیں درس دیتا ہے کہ ہم امن والے بن جائیں اور اعتراض والے نہ بنیں.
لیکن یہاں پر مدنی چینل کے ناظرین اگر ایک چیز یہ دیکھیں کہ اگر وہ کسی ایسے شخص کی طرف اپنے آپ کو منسوب کر رہے ہیں، یہ ہمارے پیر صاحب ہیں، پیر صاحب کے اندر علم بھی نہیں ہے، جاہل کے جاہل، اور عبادت کا بھی کوئی عطا پتہ نہیں ہے، تو پھر ایسے شخص سے تو فوراً دور ہو جانا چاہیے کہ جس شخص کے اندر علم نہیں ہے تو وہ ولایت کے مرتبے پر نہیں ہو سکتا، جو شخص عالم نہیں ہے وہ پیر بھی نہیں ہو سکتا، تو اس سے اپنی نسبت جوڑنا، اور جو شخص نمازوں سے فرائض و واجبات سے دور ہے تو وہ تمہیں پکڑ کر کس طرح جو ہے وہ ایک اچھے سلسلے میں، بھلے اس کے پاس جو ہے وہ چار چھ کاغذات موجود ہو کہ میرا سلسلہ فلاں فلاں سے چل رہا ہے،
کمالات بھی دکھا دیتے ہیں،
کمالات دکھا دیتے
کرتے ہیں کہ مطلب بندہ حیران رہ جاتا ہے، یار انہوں نے یہ بات بتا دی، ان کو یہ بھی پتا ہے، ان کو وہ پرانی بات پتا ہے، انہوں نے یہ کر دیا، دم کیا، میں صحیح ہو گیا.
اب اس میں کچھ اتفاق ہوتے ہیں، کچھ جنات کی شرارتیں ہوتی ہیں، اور کچھ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ کیا کیا معاملات ہوتے ہیں، کس طرح کے عملیات ہوتے ہیں، لیکن بہرحال دو بنیادی چیزیں ہیں جس کے اندر فرائض و واجبات نہیں ہیں اور جس میں علم نہیں ہے، اس شخص کی صحبت اختیار
اور
نہیں کرنی چاہیے.
ایسی چیزیں ثابت ہوں، صادر ہوں، تو اس کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ وہ استدراج ہے،
استدراج.
ایسی چیزیں بعض اوقات حاصل ہوتی ہیں، اگرچہ وہ ہوا میں اڑنے لگے، پانی پہ چلنے لگے، بہرحال پھر بھی اسے ہم پیر نہیں بنا سکتے یا اپنا پیشوا نہیں بنا سکتے کہ یہ چیزیں ہمارا معیار نہیں ہے. معیار شریعت اور سنت ہے. ایک سوال برہان صاحب نے کیا ہے سوشل میڈیا فیس بک کے پیج پر ہم سے کہ یا غوث المدد کیوں پکارتے ہیں؟ راشد بھائی مختصر سا جواب.
دیکھیں مسلمانوں کا جو ایک عقیدہ ہے، نظریہ ہے، اس کو اگر سمجھ لیا جائے تو اس طرح کے جو بھی وساوس یا سوالات ہوتے ہیں انشاءاللہ ان کا جواب مل جائے گا. کہ مسلمانوں کا، ساری امت کا یہ شروع سے عقیدہ رہا ہے آج تک کہ حقیقتاً نفع دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. اللہ تعالیٰ ہی نفع دیتا ہے، کسی مصیبت کو ٹالتا ہے اور پریشانیوں سے چھٹکارا عطا فرماتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسباب پیدا فرمائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، اللہ تعالیٰ اسباب کو پیدا فرماتا ہے، اور جس کائنات میں ہم سانس لے رہے ہیں یہ عالم اسباب ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اسباب کا معاذ اللہ محتاج ہے، ہم محتاج ہیں ان اسباب کے. تو حقیقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ مدد کرتا ہے، لیکن قرآن و احادیث کی اگر آپ دلائل دیکھیں تو بے شمار آپ کو آیات اور احادیث ملیں گی جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ حقیقتاً اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد کے مظہر اس کے نیک بندے بنتے ہیں، اولیاء ہوتے ہیں، انبیاء ہوتے ہیں. تو یہ قرآن و سنت سے یہ مسئلہ ثابت ہے، اس میں تو کوئی ایسا نہیں. یا غوث المدد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اللہ تعالیٰ، میں مطلب اس کا مفہوم بیان کروں کہ دل میں کیا نیت ہوتی ہے جب یا رسول اللہ المدد کہا جائے یا کسی بزرگ کو پکارا جائے، کہ آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں قرب اور مقام رکھتے ہیں، آپ ہمارے لیے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہماری یہ مصیبت دور فرمائے. تو اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کے وسیلے سے
بلاؤں کو دفع فرماتا ہے.
جی اور شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی نے بھی تفسیر عزیزی میں یہی لکھا ہے کہ اگر یہ عقیدہ ہو کہ جس سے میں مدد مانگ رہا ہوں، خواب کوئی نبی ہے یا ولی ہے، اس کو میں مظہر اون الہی سمجھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ظاہر ہونے کا ذریعہ ہے، تو یہ مدد مانگنا در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگنا ہے.
اور خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ سکھایا بعض ایسی روایتیں جو ملتی ہیں کہ حضور نے خود سکھایا کہ اس طرح سے نماز پڑھو، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، پھر میرے نام سے استعانت کرو کہ یا رسول اللہ آپ مدد فرمائیے. جب حضور صحابہ کو سکھائیں، صحابہ یہ عمل کریں، اس سے بڑی دلیل کیا؟
آپ نے یہ بات فرمائی، ایک بڑی پیاری روایت مجھے یاد آ گئی. ہم قرآن پاک جب پڑھتے ہیں تو سورہ فاتحہ میں اور ہر نماز میں بھی یہ عہد کرتے ہیں اور یہ ذکر ہوتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اب یہ آیت مبارکہ جس ہستی کے سینہ اثر پر نازل ہوئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام، وہ اس آیت کے، اللہ تعالیٰ کے اس کلام کے معنی سب سے زیادہ سمجھتے ہیں. نسائی شریف کی روایت ہے بڑی پیاری کہ ایک موقع پر چند لوگ حاضر ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی معاملے میں، وہ پورا ایک ٹاپک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مدد طلب کی، اپنی معروضات پیش کی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نماز پڑھو، نماز پڑھنے کے بعد میرے سامنے آ کر کھڑے ہو جاؤ.
اچھا.
اور کہو انا نستعین برسول اللہ.
اچھا.
بے شک ہم اللہ کے رسول سے استعانت مدد طلب کرتے ہیں. جب انہوں نے یہ معاملہ کیا حضور کی بارگاہ میں حضور کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی حاجت روائی فرمائی. تو اب کیا پتا چلا کہ صاحب قرآن فرما رہے ہیں کہ میری بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرو انا نستعین برسول اللہ، اور یہ وہ ذات کہہ رہی ہے جس کے سینہ اثر پر یہ آیت نازل ہوئی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، میری عبادت کرو اور مجھے سے مدد مانگو. یعنی اللہ تعالیٰ سے بندہ عرض کرتا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. تو معاذ اللہ، ایاک نستعین اور انا نستعین برسول اللہ، یعنی اللہ سے مدد مانگنا اور حضور سے مدد مانگنا، اس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. مطلب وہی ہے کہ اللہ ہی سے مدد مانگی جائے گی، لیکن وہ حضور کے واسطے سے.
کچھ کال دیجیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد الطاف اتاری، باون مدینہ کراچی. محبوب بھائی سے مدنی کی جائے کہ آج وہ منقبہ سنا دیں، چین سے سوتا نہیں مارا تیرا.
ماشاءاللہ. اگلی کال.
میں محمد حان تاری اتلی کے شہر بیشے سے بول رہا ہوں. ماشاء اللہ آپ کا سلسلہ بہت ہی اچھا ہے. اشفاق بھائی مجھے ایک نعت سنا دیجیے.
اگلی کال.
محمد کامران اتاری گریس کے شہر نیازی سے بات کر رہا ہوں. مجھے یہ نعت سنا دیں. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے.
واہ. اگلی کال.
میرا ایک سوال ہے کہ غوث پاک کتنی عمر میں پردہ فرما گئے تھے؟
اگلی کال.
ماشاءاللہ مدنی چینل پر ولیوں کے سلطان سلسلہ زبردست آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے.
آمین.
آپ میرے حق میں دعائیں مغفرت فرما دیجیے. یہ کلام بھی سنا دیجیے. فرشتوں روکتے کیوں ہوں مجھے جنت میں جانے سے، یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا، غوث اعظم کا.
یغفر اللہ لنا ولکم. آپ بھی ہمارے لیے بے حساب مغفرت کی دعا فرمائیے گا. اگلی کال.
میرا نام خالد محمود اتاری، میں شہر قصور سے بول رہا ہوں. ماشاءاللہ زوجل ولیوں کے سلطان سلسلہ بہت ہی پیارا اور کافی علم دین سیکھنے کو ملتا ہے. میرا یہ سوال تھا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت ہو جائے، ایسا کوئی وظیفہ ہے تو ارشاد فرما دیں.
میرا سوال یہ ہے کہ غوث پاک نے کتنے سال کی عمر میں شادی کی اور آپ کے اولادوں کی تعداد کیا ہے؟
جی. اگلی کال.
ہمارا سوال یہ ہے کہ امام نے تو سنا تھا کہ جس آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو ان کی زندگی میں، جس نے دیکھا ہو ان کو کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ابھی یہ جو ہم پروگرام چل رہا ہے آپ کا، اس میں تقریباً سارے مولانا صاحب بول رہے ہیں کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہمیں دیر سے ذرا مسئلہ سمجھا دیں.
اب تک تین سوال ہو گئے، تو اگر ان کے جوابات بھی مل جائیں. ایک تو غوث پاک کی عمر مبارک.
عمر آپ کی جیسے ہم سنے ولادت دیکھتے ہیں 470 ہجری جو مختار قول ہے وہ، اور آپ کی وفات ہم دیکھتے ہیں 560 میں، تو یہ 90 سال بنتے ہیں.
90 سال.
تو یہ یعنی وضاحت کے ساتھ بھی علماء نے لکھا ہے کہ آپ کی عمر مبارک 90 سال تھی. 470 ہجری میں آپ کا
شادی کب کی؟
اور
50 سال کی عمر میں آپ نے شادی فرمائی. ماشاءاللہ نکاح فرمایا. اور اولاد کے بارے میں
اولاد ڈیٹیل ہے کافی ساری.
ڈیٹیل ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم کسی سلسلے میں بیان کرتے ہیں. حسب نصب آپ کے بھائی بہنوں کے حوالے سے،
خاندان غوث اعظم.
ایک اور سوال کیا بھائی نے کہ ہم نے تو صرف صحابہ کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنا ہے،
جی
تو آپ تو غوث پاک کے لیے بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں.
سب سے پہلے اس کا معنی سمجھ لیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا معنی ہیں، تو بات کلیئر ہو جائے گی.
ایک معنی اس کا یہ ہے رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا. صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے تو بالاتفاق یہ بولا جاتا ہے، کیونکہ قرآن نے خود کہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی، تو اس لیے بولا جاتا ہے. صحابہ کے علاوہ جن کے لیے بھی بولا جاتا ہے رضی اللہ عنہ کا ایک اور معنی ہے اللہ ان سے راضی ہو، دعائیہ ہے. تو بے شک ہمارا تو حسن زن ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہیں، اللہ ان سے راضی ہے، لیکن صحابہ کے لیے قطعیت کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے. لیکن جب غیر صحابی کے لیے کہا جاتا ہے تو وہاں اس کا معنی ہوتا ہے یا اللہ ان سے راضی.
اولیاء کے لیے بھی یہ مانن کہنا
بالکل اولیاء کے لیے کہنا جائز ہے، اور ساتھ میں اس کا معنی اس وقت یہی بنے گا کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے.
رحمت اللہ تعالیٰ کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو، تو اس کا معنی اللہ تعالیٰ کی ان پر رضا ہو، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو. معنی کے اعتبار سے اس میں کوئی خاص وہ فرق نہیں.
یہ بھی ٹھیک ہے
جو آیت مبارکہ پڑھی کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی، آگے اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے یہ رضا کس کے لیے ہے، ذالک لمن خشی ربہ، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے خوف و خشیت رکھتا ہے اسی کے لیے اللہ کی رضا ہے. تو صحابہ کرام تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف و خشیت رکھتے تھے، جو اللہ کے نیک بندے ہیں صحابہ سے فیض لینے والے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کی خشیت کو اپناتے ہیں تو وہ بھی اللہ کی رضا کے مستحق قرار پاتے ہیں.
آئیے بغدادی کسوٹی کرتے ہیں، ہمارا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے، ایک شے ہمارے ذہن میں ہوگی اور ہم اس کے متعلق دیکھتے ہیں آج کون سوچتا ہے. تو آئیے شروع کرتے ہیں بغدادی کسوٹی. جی بغدادی کسوٹی کوئی شے ہمارے بلال بھائی آج سوچتے ہیں، ان کے ذہن میں ہوگی اور ہم سب مل کر سوال کریں گے 11 اور دیکھتے ہیں کہ ہم پہنچ پاتے ہیں کہ نہیں. ہر سوال 25 سیکنڈ کا ہے. بغدادی کسوٹی
لبھائی
شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے بلال بھائی؟ چلو بھائی آپ لوگ سوال آپ سے شروع کرتے ہیں، مجھے تو نہیں آتی، میں بھی شامل ہوں، سیکھوں گا آپ سے. جی کیا وہ انسان ہے؟
لا.
اچھا
دربار؟
دربار لا.
دو سوال ہوئے،
پورا دربار نہیں.
محمود بھائی مائک پر سوال.
جی
حسنین بھائی بھی شامل ہو سکتے ہیں،
پورا دربار نہیں ہے.
شاید پہنچا دیا میں نے خود ہی دوسرے سوال میں.
پورا دربار نہیں ہے. ان سے سوال یہ کیا گیا کیا وہ دربار ہے، تو جواب یہ دیا بلال بھائی نے کہ وہ پورا دربار نہیں ہے.
پورا دربار نہیں ہے
اس کا کیا مطلب ہے؟
مطلب چھوڑیں آپ سوال کریں،
جواب سمجھ میں بھی تو آنا چاہیے نا تاکہ آگے ہم بڑھیں.
دربار نہیں ہے.
دربار نہیں ہے
یعنی وہ مزار شریف مشہور،
مطلب مزار شریف نہیں ہے.
اچھا
اچھا مزار شریف یعنی وہ کبے والا مراد ہے نا آپ کی، وہ نہیں ہے. ویسے تو مزار ہی ہے.
ویسے مزار نہیں ہے یعنی قبر نہیں ہے.
تیسرا سوال
پتھر ہے. وہ
پتھر ہے.
کیا بات ہے، غوث پاک سے اس کو نسبت ہے؟
غوث پاک سے اس کو نسبت ہے. نعم
ماشاءاللہ. چار سوال ہو گئے.
بغداد میں ہے.
کیا بات ہے. پانچ سوال ہو گئے.
غوث پاک کے دربار میں ہے. نعم
چھ سوال ہو گئے. غوث پاک کے دربار کا کوئی پتھر ہے؟ اتنا قریب پہنچا دیا. غوث
پاک کے دربار کا پتھر ہے.
اچھا
نام
وہ ہو گیا جواب.
جواب تو ہو گیا،
دے دیں پھر جواب.
یہی ہے غوث پاک کے دربار کا کوئی پتھر ہے، اس کا کوئی نام وغیرہ بھی ہے؟
اس کا نام بھی ہے، مطلب ایک شے ہے. آپ کچھ دیر میں پہنچ جائیں گے انشاءاللہ.
ممبر تو نہیں ہے؟
لا.
ممبر بھی وہاں ماربل کے بنے ہوئے نا. اب تو سات
غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نماز پڑھنے کی جگہ.
لا. گیا بولے مائک پہ بولے.
آٹھ سوال.
نعم ماشاء اللہ. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کا گمبد.
اچھا
کبا کہہ رہے ہیں، گمبد میری
گمبد شریف. اچھا
غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار شریف کا گمبد جس کی ایک جھلک آپ کے سائٹ پر بھی موجود ہے.
آپ کی مرادی سے غوث پاک کے دربار کا گنبد ہے.
جی
سبحان اللہ. اس گنبد پہ کوئی شعر بھی ہو جائے محمود بھائی.
نظارہ دربار کا غوث اعظم، نظارہ دربار کا غوث اعظم، دکھا نیلا گنبد دکھا غوث اعظم شیخ عبد القادر.
عبد جیلانی شیخ عبد القادر جیلانی شیخ عبد القادر جیلانی شیخ عبد القادر جیلانی
دربار غوث پاک اللہ تعالی ہمیں بھی دکھائے. آج اپنے غوث پاک رضی اللہ عنہ کی عبادت و ریاضت کے حوالے سے مدنی پھول حاصل کیے, ہم بھی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ اپنی زندگی کو عبادت و ریاضت میں گزارنے کی کوشش کریں گے. ریاضت کے یہی دن ہیں, بڑھاپے میں کہاں ہمت, جو کچھ کرنا ہے اب کر لو, ابھی نوری جوان تم ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
سردار اولیاء ہے میرے غوث پیا جیلانی, وہ محبوب سبحانی شہباز دامن